الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحصير وفي موضع آخر ليس كمثله شيء أو كما قال صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمين منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال يتامى اسمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا اور اس پر کرم بالائے کرم صد بالائے کرم حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر کلمہ طیبہ اپنی توحید اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی اور اس کی تصدیق کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان ہمیں بنایا، مومن ہمیں بنایا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے کہ ایمان کے تقاضوں کی ادائیگی کے لیے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی، جسم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اپنے فضل سے درستگی عطا فرمائی اور اس پر کرم کا سلسلہ جاری رہا اور پھر اپنے ذکر کی اور اپنے محبوبوں کو ذکر کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ الحمدللہ اس ادائیگی ذکر کا تسلسل اس کے کرم پر کا ایک اور روشن باب ہے کہ عمر کے اس حصے میں بھی، رات کے اس پہر میں بھی، حالات کے اس پراگندہ ماحول میں بھی، نفسہ نفسی کے اس دور میں بھی اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے ہمیں مجتمع فرمایا، اور یہ سب اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے۔ الحمدللہ محرم الحرام کا یہ مقدس اور حرمت والا مہینہ ایک دفعہ پھر ہمارے درمیان سایہ فگن ہے، اور ایک دفعہ پھر یہ سعادت نور کوثر کو جو ٹریول ہے اس کو نصیب میں آئی ہے، اور ان کے افراد، ان کے معاونین اور اس ادارے کے تمام معزز افراد کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ذکر و فکر کی، نظریہ و عقائد کی اور اصلاح احوال و عقائد کی، اس بزم کو پھر منعقد کیا. ہمارے محسن ہیں، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. انہوں نے بزم سجائی ہے، نور کوثر کو اللہ برکت دے، ان کے افراد کو برکت دے، رزق حلال میں فراوانی دے، عقیدہ اور اسلام کے ساتھ جو یہ والہانہ عقیدت ہے، اللہ رب العالمین انہیں برکت عطا فرمائے. یہ جملے صرف میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضے پر عرض کر رہا ہوں کہ احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان. تو یہ نور کوثر ان کے منتظمین کا واسطہ ہے اللہ کی جانب سے ہمارے لیے کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا اہتمام کیا. اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو، ظاہر سی بات ہے جو کاروباری افراد ہوتے ہیں ان کا ایک کاروباری سلسلہ ہوتا ہے، ان کو محض ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کا مقصد بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کاروبار نہیں ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا دین کے شوق کی اس کڑی کو اور روشن فرمائے اور دراز فرمائے، اور ان کے حلقے میں اللہ برکت دے، رزق حلال میں برکت دے، اور اللہ ہمیں ہر اس شخص کی قدر کرنے کی توفیق دے جو دین کی قدر کے لیے اپنا وقت دیتا ہے، اپنا مال دیتا ہے، اپنی جان دیتا ہے اور اپنی فکر دیتا ہے. میں آپ تمامی حضرات کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے وقت نکالا اور بڑی پابندی وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ تمام تشریف لائے. اور اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ موجود ہیں، میں انہیں بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہونے کا اصرار جاری رکھا. اللہ رب العالمین تمام کی آمد کو قبول فرمائے، اور اس بے ڈھنگی دنیا کو اللہ رب العالمین اپنے ذکر کے صدقے ہمارے لیے پر اطمینان بنائے، ہمارے لیے سلیقے والی بنائے، ہمارے لیے باعث عزت بنائے اور باعث اطمینان بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ اس دنیا کو اپنے ذکر کے صدقے ہمارے حسنا بنائے، اور جس باغ میں ہم جمع ہیں عقیدے کو سننے کے لیے، ذکر کو سننے کے لیے، اللہ رب العالمین جل وعلا آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کی ثمرات اور اپنے ذکر کی توانیت قبر و حشر کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے. میرے دوستو، اس فریبی دنیا کے اندر اور اس محدود دنیا کے اندر اور اس بیکار دنیا کے اندر زینت و توانیت اور اس دنیا کو سرمدی بنانے کا واحد طریقہ اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت اور اللہ اس کے رسول سے محبت اور اللہ اس کے رسول کے ذکر و فکر کی کوشش کرنا ہے. شباب بھی مل جاتا ہے، علم بھی مل جاتا ہے، عمر کی رفتار بھی مل جاتی ہے، لیکن پھر اس کا ایک منتہا ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کر کہ جہاں وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا تھا، اس کا گزارا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، یعنی گزارا سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا اور لوگ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لیکن ایک وقت محدود آ جاتا ہے موت کا، اس کے بعد وہی ساتھی اس کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے تنہا قبرستان کی تنہا وادیوں میں چھوڑ آتے ہیں جہاں پر صرف وہ ہوتا ہے اور اس کی رب کی رحمت ہوتی ہے. تو لہذا انسان کو اپنی موت سے اور قبر کی تنہائی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ قبرستان کے ویرانے کو انجمن اور قبر کی تنہائی کو محفل اور انجمن کی صورت کب دے سکتا ہے کہ جب وہ اپنی انجمن اور اپنی فراوانی کے وقت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اور محبوب کی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے. تو جن کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد رہتے ہیں، جن کے ذہن اللہ کی فکر، اور پھر فکر بھی کیسی کہ وہ ہے حق ہے، میں نے اس سے ملاقات کرنا ہے، اس کا مشاہدہ، اس کا دیدار حق ہے، اس سے بڑا شوق کیا ہوگا. جنت تو ایک نعمت ہے، لیکن مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت تو رب کریم کا دیدار ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہمارے حضور کھڑے ہونے سے جب ڈر گیا اور اس احساس ذمہ داری سے کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کی نعمتوں کے ساتھ میں نے کتنا شکر کیا اور کتنا کفر کیا، رب کریم فرماتا ہے کہ ایسا شخص جو ہم سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے لیکن ہماری ذات کی ہیبت اور ہمارے عدل اور ہمارے باس پر سے گھبرا جاتا ہے کہ میرا کچھ نہیں تھا، اس نے مجھ پر، اس کی قدرت نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے اپنی نعمتوں کا امین بنایا، اور میں نے ان کی نعمتوں کے ساتھ، اس کی نعمتوں کے ساتھ امانت کے ساتھ خیانت کی اور اس کو اس کی نافرمانی کے کام میں صرف کیا، تو میں اب اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور اسے اگر توبہ کی توفیق اور یہ تصور صادق رہتا ہے اور اس حالت میں اگر وہ ایمان سے دنیا سے گیا تو رب کریم فرماتا ہے کہ اس کا یہ ڈرنا بھی ہمیں پسند ہے، تو یہ لو ڈرا بھی ہے تو ہمارے لیے ڈرا ہے نا. تو فرما ولیمن خاف مقام ربی ہی جنتان، ہمیں یاد رکھ کے ڈرا ہے تو رب کو یاد رکھ کے ڈرنا بھی اتنی بڑی عبادت ہے. فرما اوروں کو تو ہم ایک جنت دیں گے لیکن جو ہم سے ملاقات میں ڈرتا اس لیے تھا کہ میں منہ کیا دکھاؤں گا، فرما اسے ہم دو جنتیں عطا فرما. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق ہے. آج کا موضوع اسی فکر کو تازہ کرنے کے لیے اور اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے عقیدہ توحید کے حوالے سے، تاکہ ہم کون ہیں، کس کے ہیں، کس کے لیے ہیں، کہاں جائیں گے، ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس پر غور و فکر کرنا انسان کے لیے لازم ہے. کیونکہ توحید اور اللہ کے بارے میں فکر کرنا، غور کرنا، میں کون ہوں، کس کے لیے ہوں، اور اس مطلب کو جو شریعت نے اس کا جواب دیا ہے اس کی طرف تسلی کرنا، غور کر کے جوڑنا، یہ ہزار سالوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. کیونکہ ایک تو ہے کہ عبادت کے کرتے رہنا، لیکن کس کے لیے ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا ریٹرن کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس پر اگر کوئی غور نہیں کرتا تو اس کی عبادتیں بے ذائقہ ہوتی ہیں، بعید نہیں کہ وہ رد کر دی جاتی ہیں. عبادتیں اسی کی قبول ہوتی ہیں جسے یہ پتا چلے کہ میں کون ہوں، کس کے لیے ہوں، اور یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں، میرا جینا کس کے لیے. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای للہ رب العالمین، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری جستجو، میری طلب، میرا قبول کرنا، میرا چھوڑ دینا، میری قربانی، میرا اسحار، میری اندھیرا، میرا اجالا، میری زندگی، میری موت، سب میرے رب کے لیے. یہ اصل، یہ فکر خود ایک نماز کا درجہ رکھتی ہے. چلتے پھرتے اگر بندہ اس فکر میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور رب سے مشاہدہ اور ملاقات کرنی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بازار میں وہ نماز ہی ادا کر رہا ہے، وہ سڑک پہ چل رہا ہے تو وہ نماز ہی کی صورت میں ہے. تو لہذا دلوں کے صاف کرنے والی چیز کیا ہے، فرما الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے دلوں کو اطمینان صرف ہماری یاد دلائے گی. ہم یاد رہیں گے تو تم مطمئن رہو گے، ہمیں بھول جاؤ گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے. سب چیز تمہارے پاس رہے گی لیکن ہم اگر تمہارے پاس نہ رہے تو بالکل بے چین رہو گے، پریشان رہو گے. اور فرما اگر ہم تمہیں مل گئے، کوئی نہ ملے تو تم مطمئن رہو گے. صوفیہ کو آپ دیکھیے کہ وہ چٹائی پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اطمینان ایسا ہوتا ہے جیسے بادشاہ کے سینے کے اندر نہیں ہوتا. اور ہمارے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے لیکن پھر بھی بے چینی ہوتی ہے. اس لیے قرار زندگی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے. جس کو رب یاد رہا اسے سب یاد رہا، جسے رب یاد رہا وہی پرسکون رہا. اب میرے دوست، اسی حقیقت کو اگر علمی جامہ پہنایا جائے اور اسی جذبات کو اگر علمی ترتیب میں اگر ہم رکھیں اور اسی جذبات کو اگر ہم شرعی تعلیم کے قواعد پر اتاریں تو پھر اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. جسم اور روح، انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں. جسم کو میں نے یہی جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، یاد الہی، محبت الہی، اگر اس کو علمی جامہ لیں اور اس کو علمی طرز میں سمجھیں، اس کو اسباق کی صورت میں لے کر آئیں، اس کو عنوان بنائیں اور اس کو موضوع بنا کر اگر اس کے مقدمات اور مبادیات کو ترتیب دیں تو پھر یہ بحث اس طرح چلتی ہے کہ انسان جو ہے، میں اور آپ جو ہیں، وہ دو چیزوں سے جڑ کے بنے ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. جسم جو ہے وہ عناصر اربعہ سے مرکب ہے، یعنی چار چیزوں کو وہ تقاضا ہے اس کا اور چار چیزوں کی طرف وہ محتاج ہے، چار چیزوں کی بقا وہ چاہتا ہے، چار چیزوں کی طرف وہ احتجاج ہے، اس کی وہ ضرورت ہے. جب وہ چار چیزیں اس کے مل جاتی ہیں تو جسم کے تقاضے مکمل ہو جاتے ہیں. پانی، ہوا، آگ. آگ پانی، ہوا، مٹی اور آگ، یہ چار چیزیں جو ہیں یہ عناصر اربع ہیں اور یہ عالم اسباب، اس دنیا کی یہ چیزیں ہیں. تو جسم جو ہے وہ دنیا میں رہنے والی چیز کا نام ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، جسم انہی کی طرف محتاج ہوتا ہے، انہی چیزوں کے ساتھ وہ مرکب ہوتا ہے، اس کا احتجاج یہی ہوتا ہے، اس کی ساری ضروریات کا محور یہی چار چیزیں ہوتی ہیں اور یہی چار چیزوں کا مزاج ہوتا ہے، جو مٹی کا مزاج ہے، جو آگ کا مزاج ہے، جو پانی کا مزاج ہے، جو ہوا کا مزاج ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ موضوع پھیلے گا اس پر. تو اسی مزاج کی ضرورت کے لیے جسم اسی مزاج کی تکمیل کے لیے اور اسی کے تحت جسم کی تمام تر گویا کہ احتجاج اور ضرورت جاری رہتی ہے. جب اس کے جسم جو ہے یہ تو مرکب تھا, یعنی چار چیزوں سے مل کر بنا تھا, چار چیزیں اس کی ضروریات تھی. ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کی ضرورت اور احتجاج اگر نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہے. یعنی ایک چیز ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, وہ کس کے لیے, کس کام کے لیے. اگر وہ یہ نہیں ہے, وہ ضرورت ہی نہیں ہے تو چیز بنے گی کیوں؟ کیونکہ جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو جب ضرورت ہے تو اسی کی طرف وہ راغب ہوتی ہے. تو انسان کے جسم کے تقاضے اور اس کی ضرورت جو ہے وہ چار چیزیں ہیں, پانی ہے, ہوا ہے, آگ ہے, مٹی ہے. اور یہ چار چیزیں جو ہیں یہ عالم دنیا کی چیزیں ہیں, یہ عالم ظاہر کی چیزیں ہیں, یہ مادی چیزیں ہیں. لہذا جسم اسی کے تکمیل پر خوش ہو جاتا ہے, اسی کے تقاضے پر خوش ہو جاتا ہے, مادی چیز کے حصول پر اس پر وہ خوش ہوتا ہے. لیکن روح کا مزاج ذرا مختلف ہے. روح مرکب نہیں ہے, بسیط ہے, کشادہ ہے, خود ایک وجود رکھتی ہے. وہ کسی اجزاء سے مل کر نہیں بنتی. اس کو شریعت کی اور فلسفے کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے کہ روح جو بسیط ہے یعنی کشادہ ہے, وہ غیر مرکب ہے. یعنی مرکب اس کو کہتے ہیں جو چند افراد سے مل کر بنے, جیسا جسم مرکب تھا چار چیزوں سے, عناصر اربعہ سے. لیکن روح جو ہے وہ بسیط ہے, وہ غیر مرکب ہے, وہ کشادہ ہے, وہ ایک وجود رکھتی ہے. اور اس کا تعلق جو ہے مادیات سے نہیں ہے, روحانیت سے. اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے, بارگاہ قدس سے. یہ انسان کی سب سے پہلی تاریخ ہے. اس کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ درس محرم اور تقریروں سے ہٹ کر ہوتا ہے. یہ نو روزہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اور ترتیب سے ہٹ کر ہوتی ہے. اس میں کوشش کیا جاتا ہے کہ عام جلسے کے انداز کی بجائے یہاں پر باقاعدہ سبقاً جس طرح آپ ایک کلاس لے رہے ہیں اور ایک درس لے رہے ہیں, قلم کاغذ لے کر آئیے, بالکل ایک درس کی صورت ہے, عقیدہ کورس آپ سمجھ لیجیے. اس میں ترتیب کے ساتھ اس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں, اور پھر اسی چیز کو اگر آپ سماعت کریں گے تو پھر ایک آیت کے تحت آپ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں. تو لہذا ایک موضوع کو لے کر گھنٹوں گفتگو کرنا اور اس سے راہیں نکال کر اس کے تقاضے اور اس کے مفہوم کے سمندر میں بہتے چلے جانا, یہ اور قسم کی گفتگو ہوتی ہے. تو ہمارا یہ نو روزہ جو جلسہ ہوتا ہے یہ تربیت کا ہوتا ہے کہ مکمل اس کا سلیبر, مکمل جو نصاب عقیدہ ہے وہ ہم ایک ایک نشست کے اندر سیکھتے چلے جائیں. یہ باقاعدہ کلاس کے مانند ہے, باقاعدہ کلاس کے مانند, ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ایک درس ہے, ایک کلاس ہے, ایک عقیدے کا کورس ہے, یوں سمجھیے آپ. تو میں آپ کی خدمت میں اسی ذوق کو علمی ترتیب سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل مقصود جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے اور اس کو پانا ہے, اس کا شوق ہے, اس کی یاد ہے. لیکن اس کو اگر علمی جامہ پہناتے ہیں تو اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ اس کی ترتیب یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے, جسم اور روح. جسم کے اپنے تقاضے ہیں اور روح کے جو ہیں وہ اپنے تقاضے ہیں. روح کیونکہ بسیط ہے, کشادہ ہے, مادی چیزوں سے مرکب نہیں ہے, تو مادی چیزوں سے خوش بھی نہیں ہوتی. وہ عالم اسباب اور عالم دنیا کی چیز نہیں ہے, تو عالم دنیا کی کوئی چیز اس کو مل بھی جائے تو وہ اس سے مسرت نہیں پاتی. جب یہ عالم بالا کی چیز ہے اور اس کا رابطہ وصول للہ, یہ رب کی بارگاہ کا ایک تحفہ ہے, تو جب تک اسے رب کی یاد نہ ملے تو یہ تسکین نہیں پاتی ہے. جسم جس جگہ سے بنا ہے, جن چیزوں سے مرکب ہوا ہے, اس کو وہ چیز مل جاتی ہے تو جسم کی وہ صورت رہتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جسم نیچے رہ جاتا ہے, روح پر چلے جاتی ہے. کیونکہ جس جسم جس عالم کا ہے اس عالم میں رہ جاتا ہے, اور روح جس عالم کی اس عالم کی طرف بڑھ جاتی ہے. اس لیے علماء نے اس پر مزید کھول کر بحث کیا ہے کہ جسم افضل ہے کہ روح افضل ہے. فرمایا روح افضل ہے, اس لیے کہ روح کا تعلق مادیت سے نہیں ہے, بارگاہ قدس سے ہے, رب کی طرف سے ہے, رب کی یاد سے ہے, رب کی محبت سے ہے. تو فرمایا وہ چیز روحانیت والی ہے, اور روحانیت والی جو چیز جو ہوتی ہے وہ مادیت, شیطنت, نفسانیت, خواہشات, نافرمانی سے بری ہوتی ہے. اور جسم جو ہے وہ مادیت والا ہے, لہذا وہ شیطنت, نفسانیت, شیطان کے وسوسوں کو قبول کرتا ہے. لیکن جب روح کو اس کی غذا مل جاتی ہے تو روح توانا ہوتی ہے. جب روح توانا ہوتی ہے تو جسم پر غالب آتی ہے. تو جسم پر غالب آ کر جسم کو بھی اٹھا کر وہ عالم مادیت سے عالم بالا کی طرف لے جاتی ہے. پھر یہ کام جو ہوتے ہیں یہ چمڑا ہونے کے باوجود روح کا ذوق پا کر ذکر کو پسند کرتے ہیں. یہ آگ جو ہے یہ مادی, یعنی آگ پانی مٹی اور ہوا سے بنی ہے, لیکن اس کے باوجود روح کا مزاج اگر اس پر غالب آ جاتا ہے تو پھر یہ رب کے ذکر کو پسند کرتی ہے, زبان ذکر کو پسند کرتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جب روح ترقی پاتی ہے ذکر کے اندر تو وہ جسم کو بھی لطیف نور اور روحانیت والا کر دیتی ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سب سے زیادہ خدا کے ذکر کی ذاکر تھی اور توانا تھی, اس لیے روح نے جسم کو جب تبدیل کیا تو حضور کا جسم زمین سے اٹھا اور مازاغ البصر کی وادی تک پہنچ گیا. علماء نے یہ لکھا کہ حضور کو معراج کیسی ہوئی, اس پر ہم نے پوری بحث کی ہے. حضرت علامہ علی قاری سید الفقہا سید المحدثین رضی اللہ عنہ میں کہا تو یہی فرماتے ہیں کہ حضور کا بدن اوپر گیا ہے نا, بدن کا تعلق عالم دنیا سے ہے اور وہ عناصر اربعہ سے مرکب ہے, اس میں عروج نہیں ہے, اس میں نزول ہے, وہ گرتا ہے, وہ نیچے آتا ہے, عروج نہیں ہے, کیونکہ عروج جو ہے وہ روح کے اندر ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اتنی توانا اور اتنی ذکر سے گویا کہ ذکر خدا کا فرد کامل ہے کہ آپ کو یاد کیے بغیر تو خدا کا بھی ذکر نہیں ہوتا. فرما آپ کی روح ذکر میں اتنی موقت اور مضبوط ہے, حضرت عیسیٰ کی بھی روح مضبوط تھی. فرمایا وہ جسم جب اٹھا تو چوتھے آسمان پر رک گیا, حضور کی روح سے تبانا تھی اس نے چوتھے پر نہیں رکھی, عالم دنیا کو کراس کر گئی. تو لہذا یہ مسئلہ اللہ ہمارے قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں بیان کیا, تو یہ کوئی مختلف ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ قدر و قیمت کو جاننے والا. اس لیے حضرات اولیاء جو ہم سے مختلف ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے. خیر میں آگے چلتا ہوں. تو روح جو ہے وہ اپنا اثر جسم پر ڈالتی ہے. میں نے عرض کیا کہ روح کا تعلق عالم روحانیت سے ہے, وہ غیر مرکب ہے اور وہ کشادہ ہے. تو روح کی حاجت کیا ہے؟ روح کی حاجت قرب الہی ہے. بدن کی حاجت عالم مادیت ہے, وہ اس کو چاہتا ہے, روح اس کو چاہتی ہے. اب دونوں میں لگا ہوا ہے. اس کو یوں بھی سمجھ لیجیے آپ, اس کو حضرات صوفیہ دوسرے اینگل سے سمجھاتے ہیں. فرمایا انسان دو چیزوں سے مرکب ہے. فرمایا کس سے؟ فرمایا قوت بہیمیت, قوت ملکیت. اس کو دوسرے اینگل سے سمجھاتے ہیں. حضرات صوفیہ کے پاس اگر چلے جائیں, محی الدین ابن عربی کے پاس اگر چلے جائیں, داتا علی حجویری کے پاس اگر چلے جائیں, سرکار غوث اعظم کے پاس چلے جائیں, تو اس حقیقت کو جو علم کلام اور فلسفے کو ملا کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس کو صوفیہ جب بیان کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ انسان روح اور جسم, تو وہ دوسرے انداز بیان کرتے ہیں, لفظ تبدیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ قوت بہیمیت اور قوت ملکیت, یعنی شیطانی قوت اور فرشتوں والی قوت سے جڑا ہوا ہے, اس سے ملا, اور دونوں کی جنگ اس کے اندر جاری رہتی ہے. جو غالب آ جاتی ہے بدن وہ کرتا ہے. اگر شیطانت غالب آ گئی اور قوت ملکی نیچے چلے گئی تو بندہ پھر کفر کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے علیہ باللہ. اور قوت ملکی غالب آ گئی, قوت بہیمیت نیچے چلے گئی, پھر رات کو اس کو بسترے پر مزہ نہیں آتا جب تک وہ تکبیریں نہ لگائے, رب کی نمازیں ادا نہ کرے. تو یہ دونوں چیزیں گویا کہ اندر غالب رہتی ہے. یہ چیزیں تو دونوں سے مرکب ہے اور دونوں اپنی جگہ سے الگ الگ ہیں. دونوں کا مشخص اپنا ایک وجود ہے. جسم کا روح سے وجودی طور پر کوئی تعلق نہیں, اور روح کا جو ہے وہ جسمی طور پر وجودی, توجہ میری طرف رکھیں آپ جو میں سبق آپ کو پڑھا رہا ہوں, روح کا جو ہے وہ جسم کے ساتھ وجودی کوئی تعلق نہیں. وجودی بمانا ہونے کے ذات میں خود, یہ دونوں فی نفسی اپنی جگہ پر مستقل ہیں. یہ مستقل ہیں, جسم اپنی جگہ پر مستقل ہے, روح اپنی جگہ پر مستقل. جب دونوں مستقل ہیں تو دونوں کے مزاج الگ ہیں. مستقل سے مراد کیا؟ جیسے آپ عمران ہیں, میں زید ہوں, آپ عبداللہ ہیں, ہم دونوں الگ ہیں. الگ ہیں, انسان تو ہیں لیکن ہم وجود میں اس وقت الگ ہیں. آپ اپنا کام کرتے ہیں, میں اپنا کام کرتا ہوں. تو فرمایا اسی طرح روح اور جسم مستقل ایک وجود ہے, اس کا اپنا مزاج ہے, اس کا اپنا مزاج. جو جس پر غالب ہو جاتا ہے وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے. اب توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اس کو میں تھوڑا سے قریب آپ کی خدمت میں لا کر اس بات کو عرض کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں روح کا مزاج جو ہے, اصل مزاج انسان کا کیا ہے جب اس کے جسم میں روح آ گئی؟ تو علماء نے یہ لکھا, آٹھویں پارے سورہ آراف میں اس کا ذکر موجود ہے, یعنی انسانوں کو بنانے سے پہلے اللہ نے روحوں کو پیدا کیا اور ساری ارواح کو, چاہے وہ کافر تھے یا مومن تھے, نچلے درجے میں, اوپر درجے میں حسب مراتب ان کے جو مراتب تھے, جو ان کے درجے تھے, اولیاء کاملین بلا تشبیہ بلا تمثیل, حضرات انبیاء کرام, صحابہ کرام, حضرات انبیاء کرام, رسول الزام, یعنی جن جن کی روحوں کو جس منصب اور جسم میں منتقل ہونا تھا, ہر روحیں, توجہ ہے, یعنی ابھی گڑے تیار نہیں ہوئے، مٹکے تیار نہیں ہوئے، بدن تیار نہیں ہوئے، بدن بنا نہیں، بلکہ بدن کی جو روشنی ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ روشنی جو ہے یہ بدن کی نہیں ہوتی، یہ روح کی ہوتی ہے. یعنی جب تک روح بدن میں ہے آنکھیں دیکھتی ہیں، روح نکل گئی تو آنکھیں تو موجود ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں. تو اس کا تعلق یہ عالم بالا روحانیت سے، کیونکہ جو مادیت ہے وہ ظلمت ہے، وہ کدورت ہے، وہ اندھیرا ہے. جسم کی صفت کدورت اور ظلمت ہے، روح کی صفت روشنی، چمک، نورانیت ہے. اس لیے جب تک یہ بدن کے اندر رہتی ہے تو وہ چمکتا رہتا ہے انسان، اور روح جب اپنا کمال دکھاتی ہے اور جب دل کو روشن کرتی ہے تو پھر صرف آنکھ نہیں روشن ہوتی، انسان کے بدن کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے. اس سے آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے مسئلے کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتنی توانا ہے کہ جسم کو لطیف، سرکار کا جسم تو خود لطیف ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پر روح اتنی الطف ہے، تو پھر جسم کی لطافت تو ہواؤں سے زیادہ نرم ہے. حضور کے جسم کی نرمی جو ہے وہ خوشبو سے زیادہ نرم ہے، ہواؤں سے زیادہ نرم ہے، ٹھیک ہے، ہواؤں سے زیادہ نرم ہے، خوشبو کے جھونکوں سے زیادہ، ہواؤں کے جھونکوں سے زیادہ وہ جسم نرم ہے، تو اس پر روح اس سے زیادہ الطف تھی. تو جسم اتنا نرم ہوا، اتنا باریک ہوا، اتنا شفاف ہوا کہ پھر جب ارادہ ہوا تو وہ زمین سے اٹھا اور آنے واحد میں گیا اور آ بھی گیا. گیا اور آ بھی کیسے گیا کہ امامہ جو تھا اس کا شملہ بھی نہیں ہلا، کپڑے کے اوپر کوئی داغ بھی نہیں آیا، یعنی روح نے اتنا اثر دکھایا کہ مادیت کا کوئی اثر ہی نہیں تھا، روحانیت ہی روحانیت، روشنی روشنی. میں اگر اسی پر رک جاؤں تو سارا درس اس پر چلا جائے گا، لیکن آپ دیکھیے کہ روح کے مزاج میں روشنی ہے. اب یہ کہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانیت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جب حضور کا معراج سے تعلق ہے تو پھر روحانیت سے بھی تعلق ہے، کیونکہ جسم کا اٹھنا یہ روح کا کمال تھا. جسم کا اٹھ کر معراج تک جانا یہ روح کا زور لگانا تھا. تو جب روح کا ایک باب کھلا ہوا تو دوسرا باب بھی کھلا ہوا ہے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کے ذکر یا اپنی تعریف جو رب نے آپ کو مقام دیا ہے ہم کرتے تو جب حضور خوش ہوتے تو حضرت حسان کہتے بسا اوقات حضور جب خوش ہوتے تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے دانتوں کے درمیان کی جھری سے نور کی شعائیں نکلتی اور ہماری آنکھیں چنجلا رہی ہوتی اور ہم اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ دیتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہماری آنکھیں چلی جائیں. یعنی کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ روح کا غلبہ ایسا ہے. اللہ اکبر. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ سرکار اگر اشارہ کرتے تھے چہرے کا تو یہ دیواریں مثل آئینہ کے ہو جایا کرتے. تو دیوار تو مادی ہے نا، گارے سے بنی ہے، مٹی سے بنی ہے. تو سرکار کی روح اگر توجہ کرے تو مٹی کو نور کر دے تو بدن کا حال کیا ہوگا خود کے؟ میں حیران ہوں جن کی طبیعتوں میں خود ظلمت آ گئی ہو، یا طبیعتوں میں خود کدورت آ گئی ہو، یا طبیعتوں میں خود اندھیرا آ گیا ہو. تو حضور تو فرماتے ہیں میری مثال ایک آئینے کی، جو اندھیرے والا ہے اسے اندھیرا نظر آئے گا، جو روشن والا ہے وہ روشنی نظر آئے گی. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سید. آگے چلیے. عالم ارواح کے اندر، یعنی جسم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے، ہے یہ موضوع، ہے یہ موضوع علمی ہے، میں اس کو تھوڑا پھیلاتا اس لیے ہوں کہ میرے سارے بھائی اس کو سمجھے، اور ذوق کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں تو توحید کا راستہ ہی عشق مصطفیٰ سے ملتا ہے. ہمیں توحید کا راستہ ہی عشق مصطفیٰ. شاہد بھائی اوپر تشریف، شاہد بھائی کو جگہ دے، اوپر تشریف. جزاک اللہ. بیٹا نیچے آ جاؤ. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی. اب جسم کے تقاضوں کو آپ سمجھ گئے تو آگے چلیں. یہ اب تک کی بحث کو سمجھ گئے تو ہم آگے چلیں، کیونکہ توحید کے تقاضوں کو آپ سمجھیں گے تو شرک کی غلاظت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. کیونکہ جب نورانیت اور شفافیت اور پاکیزگی سامنے نہیں رہے گی تو پھر غلاظت کا وجود کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو صاف اور شفاف ہوگا وہی تو گھن کھائے گا شرک سے. تو لہذا اہل سنت کے قریب کبھی شرک آ بھی نہیں سکتا جن کے دل جو ہے وہ حضور کے عشق سے منور اگر ہو جائیں، روح تطہیر پالیں. اس لیے آپ ذرا توجہ کیجئے، روح جو ہے یہ عالم بالا کی اور سے اس کا تعلق ہے، یہ رب کا امر ہے، یہ بسیط ہے، یہ کشادہ ہے، غیر مرکب ہے، یہ کسی سے مل کر نہیں بنی، یہ وصول اللہ کی طرف یہ چاہتی ہے. اس کا کام نیچے نہیں، عروج کا ہے. جب اس کو اس کی غذا ملتی ہے تو یہ بدن کو بھی اٹھاتی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا 70 مریدوں کے گھر آپ کیسے گئے؟ فرمایا تیرا جسم تیری روح کے لیے رکاوٹ ہے اور میرا جسم میرے روح کی سواری ہے. اب یہاں سے بھی دیکھیں یہ مسئلہ کھلتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس کو اب آپ دیکھ لیجئے, یعنی روح جب لطیف ہوئی تو جب روح عالم مادیت کے قانون میں نہیں آتی, قریب ہونا دور ہونا بعید ہونا یہ عالم مادیت کا قانون ہے, کسی چیز کا قریب ہونا کسی چیز کا دور ہونا, کسی چیز کا اندھیرے میں ہونا کسی چیز کا اجالے میں ہونا, کسی چیز کا پھیکا ہونا کسی چیز کا میٹھا ہونا, یہ عالم دنیا کا مزاج ہے. یہ جسم پاتا ہے, روح کے لیے کوئی قریب اور بعید نہیں, سب ایک جیسا ہے. مسئلہ حاضر ناظر میں ختم ہو رہا ہے اس وقت, سمجھ گئے. یہ جو کہتے ہیں نا حضور وہاں پر یہاں کیسے نظر آئے, میں نے کہا یہ آپ نے بات کیسے کر دی کہاں نظر آ جائے, میں نے کہا یہ دور اور قریب تو جسم کی صفت ہے, یہ عالم روحانیت کا معاملہ ہی نہیں, کیونکہ روح کے لیے نہ کچھ دور ہے نہ کوئی قریب ہے, وہ بسیط ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اگر جس طرح ہمارے علماء فقہا نے توحید کے تقاضے کو سمجھایا ہے, خدا کی قسم اگر اس کو اسی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو اہل سنت کے بیان کردہ نظریات جو اکابر کے ہیں وہ روشن نظر آ جاتے ہیں, اعتراض بچارے وہ نادان کر دیتے ہیں جن کی اس گہرائی ہے گہرائی ہے اس سب پر نظر نہیں ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کریم فرماتا جب میرا محبوب بن جاتا ہے نا تو میں مسافت اس کے قدموں میں لے کر آتا ہوں. وہ یمشی علی الماء, یہ پانی پر چلتا ہے, پانی پر انسان کیسے چل سکتا ہے, وہ ڈوب جاتا ہے. میں نے کہا بندہ اگر بدن کے ساتھ تعلق اگر ہو تو اس میں کثافت ہے وزن ہے, اس میں ڈوبنے اور تیرنے کی بات ہوتی ہے, روحانیت کے اندر ڈوبنا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو لطافت والا ہے. فرمایا کہ جب ہمارے انوار اس پر غالب آتے ہیں تو تم زمین پر چلتے ہو وہ پانی پر چلتا ہے, کیونکہ لیے اس کے لیے سخت اور نرم سب برابر ہوتا ہے, کیونکہ قریب. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, قریب ہونا دور ہونا اندھیرا ہونا اجالا ہونا, اتنا دور ہونا 4,000 میل دور ہونا 15,000 میل دور ہونا, حضرت عمر نے بیٹھے بیٹھے آرام سے دیکھ لیا, نہیں سمجھا؟ حضرت عمر نے بیٹھے بیٹھے آرام سے 1500 میل دور میں ایسے دیکھا جس طرح میں آپ کو نہیں دیکھ رہا, اس سے قریب. فرمایا اے ساریہ کہاں منہ کیا ہوا, پہاڑ کی طرف منہ کر, پہاڑ کی طرف پیٹ کر کافر آ رہے ہیں. حضرت ساریہ کہتے ہیں مجھے آواز ایسے آئی, فاصلہ 1500 میل کا تھا, فرمایا ایسے آواز آئی جیسا حضرت عمر میرے کان کے قریب کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. اب یہ 1500 میل کون دور؟ میں نے کہا آپ نے سمجھا ہی نہیں, جب روح عشق مصطفیٰ کی جھلک پاتی ہیں اور ذکر مصطفیٰ سے منور ہو جاتی ہے تو جسم کو سواری بناتی ہے, پھر روح کے لیے کوئی چیز نہ قریب ہوتی ہے نہ بعید ہوتی ہے, جو دور ہے وہ بھی قریب ہے, جو قریب ہے وہ بھی قریب ہی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار مقدسہ میں جلوگر ہیں اور ساری کائنات ان کے حضور حاضر ہے. حضور کے حضور کیسے حاضر ہیں؟ میں نے کہا روحانیت کے اندر, نورانیت کے اندر, شفافیت کے اندر, کیونکہ نبوت کا تعلق جو ہے امتیاز وہ اس روحانیت اور روح کی رفتار کے ساتھ ہے. جبریل دیکھو کہاں پر ہے, اس کو میں سمجھا دوں. جبریل سدرت المنتہا پر ہے نا, میں اس کو نرم کروں کیونکہ آپ بولیں گے مشکل ہو رہی بحث, تو ایک دو واقعی بھی ساتھ میں سناتا چلوں تاکہ مثالوں سے آپ سمجھیں. جبریل امین کہاں پر ہے بولیے. ابھی اتنی خوبصورت ساجد نے منقبت پڑی, اس تقریر کے بعد میں اس کو بلا کر دوبارہ پڑھواؤں گا اور پھر سر کی آنکھ بند کر کے اپنی روح سے اس کلام کو سننا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب نے کیا کمال کر دیا ہے شعر کو, ٹھیک ہے؟ اب ذرا توجہ کیجئے گا, حضرت جبریل کہاں پر ہیں؟ سدرت المنتہا. سدرت المنتہا کہاں ہے؟ زمین و آسمان کے آخری کنارے پر, ٹھیک ہے, جہاں پر کائنات ختم ہو جاتی ہے. اور حضرت جبریل کون ہے؟ روح الامین, کبھی روح والے, ٹھیک ہے, کبھی روح والے. اب حضرت جبریل امین, یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے بغض کرتے ہوئے تکبر کے اندر حسد کے اندر ان کو کنویں کے اندر پھینکا, تو حضرت یوسف کو جیسی کنویں اندھے کنویں کے اندر پھینکا, ابھی وہ پھینک کے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ جبریل امین آئے اور پروں میں پکڑ لیا. یہاں پر حضرت صوفیہ, حضرت شاہ صاحب محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, تو یہ مزاج صوفیت کا جو ہے یہ فقہ کا نچوڑ ہے, یہ حدیث کا نچوڑ ہے. پوچھا گیا کہ جناب حضرت جبریل تو اتنے ہزاروں کروڑوں میل اوپر ہیں, سدرا پر ہیں, وہ وہاں سے پہنچے کیسے؟ نہیں سمجھا آپ, وہ وہاں سے پہنچے کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور یہاں کیسے پہنچ جائیں گے؟ میں نے کہا اس کو تو اپنے مسئلے کو رہنے دیجئے, پہلے یہ بتائیے کہ سدرا سے جبریل پہنچے کیسے زمین پر؟ سدرا تو خربوں میل دور ہے نا, بلکہ خرب بھی تھوڑا ہے, کربوں میل جناب جو ہے کہ راستہ سدرت المنتہا کو جو ہم پیمائش کرتے ہیں وہ بھی ایک ممکنہ پیمائش ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی وسعت اور دوری کتنی ہے. یعنی زمین سے پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 5000 سال کا سفر، دوسرے سے تیسرا 5000 سال، تیسرے سے چوتھا 5000 سال، اب 5000 سال میں کتنے میل آ جاتے ہوں گے؟ اور ساتوں کے درمیان ایسے 50 50، بعض روایات میں 50000 بھی، 50000 سال کا سفر، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا 50000 سال کا سفر، وہاں بیری کے درخت کی نیچے کرسی لگی ہے حضرت جبریل کی، سمجھ رہے میری بات؟ جبریل امین کی کرسی لگی ہے، وہاں وہ بیٹھے، یہاں حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، ابھی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، منڈیر کراس نہیں کی، جبریل پہنچ گئے۔ کوئی کہتا ہے جی حضور کیسے آئیں گے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میں نے کہا جس طرح اللہ رب العالمین جل والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جبریل کو پہنچا بیٹھا، اس طرح مصطفیٰ کریم کو بھی اپنی امتی کے قریب پہنچا دے۔ میں نے کہا جبریل خود آئے یا رب نے پہنچایا؟ جبریل خود آئے یا رب نے پہنچایا؟ تو جب رب جبریل کو پہنچا سکتا جو حضور کے خادم ہے، اور رتبے میں حضور سے بہت چھوٹے ہیں، رتبے میں حضور سے، بلکہ ہر رسول سے رتبے میں چھوٹے ہیں، کیونکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ شرع عقائد جہاں ختم ہوتی ہے، علامہ طفسجانی نے لکھا ہے کہ اللہ نے رسول دو جماعتوں میں بھیجے ہیں، فرشتوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ فرمایا کہ ان میں افضل کون ہے؟ فرمایا انسان افضل ہونے کی وجہ سے، تو انسانوں میں جو رسول آئے ہیں فرشتہ رسول سے افضل ہے، تو پتا چلا جبریل کی اگر یہ رفتار ہے تو اس سے زیادہ رفتار تو حضرت ابراہیم کی ہے، حضرت عیسیٰ کی ہے، حضرت موسیٰ کی ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو جب ان تمام کی رفتاریں اتنی ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کتنی ہوگی؟ میں نے کہا اعتراض کرنے والا زمین سے اٹھ کر حضرت عیسیٰ کا چوتھے آسمان پر پلک جھپکنے میں پہنچ جانا، اس پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن مدینے سے مصطفیٰ آ جائے اس پر اعتراض کر لیتا ہے۔ نہیں سمجھا آپ میری بات؟ شاید بات سمجھا آپ میری؟ یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے زمین سے رفع سماوی، زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پہنچ جانا، اب زمین سے چوتھا آسمان زیادہ دور ہے یا مدینہ منورہ زیادہ دور ہے؟ بولو نا۔ تو حضرت عیسیٰ کے لیے چوتھے آسمان پر چلے جانا یہ ممکن مانتا ہے، اور مصطفیٰ کے لیے مدینے سے آنا ممکن نہیں مانتا۔ میں یہ کہتا ہوں یہ سارا قصور اس بنیادی اصول کو ترک کرنا ہے، اگر بنیادی اصول اس دائرے میں سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ساری بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ جبریل امین سدرہ پر ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں پر کنویں میں ڈالا گیا اور وہ پہنچ گئے، تو فرمایا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ مادیت جب غالب رہتی ہے تو بندے کا وجود اپنے وجود کے مطابق رہتا ہے، روح کیونکہ بسید ہے کشادہ ہے، اور جسم مرکب ہے تو محدود ہے، جسم سر سے شروع ہوتا ہے پاؤں پہ ختم ہو جاتا ہے، روح کے لیے ختم ہونے کی کوئی معیار ہی نہیں، اس کو غذا ملتی رہے گی تو اس کا سائز بڑھتا رہے گا، کیونکہ یہ ہے بسیط، یہ ہے کشادہ، یہ ہے غیر مرکب، ٹھیک ہے، یہ پھیلے تو پوری دنیا کو اپنے اندر ایک روح لے لے۔ فرما اس لیے جبریل امین کی روح بسیط اور بساطت کے اندر کشادگی میں اتنی اعلیٰ ہے کہ ساری دنیا ان کے لیے مثل بدن کے، مثلا دیکھو ایک روح ہمارے پاس ہے، ہمارے جسم میں روح ہے، وہ بیچاری گناہوں میں پلیت ہو جاتی ہے، گناہوں کا اثر اس پر آ جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن روح کمزور ہونے کے باوجود سر کو بھی وہی چلاتی ہے، پاؤں کو بھی وہی چلاتی ہے۔ دیکھو سر کے بال میں شعور اور حس، اور پاؤں کے ناخن میں حس، یہ بدن کی وجہ سے نہیں، یہ روح کی وجہ سے، روح نکل جاتی تو بدن سر کو ادھر گھماؤ ادھر گھماؤ کچھ نہیں پتا۔ تو اب ایک روح جو میرے جیسے اور آپ جیسے کمزور آدمی کی کمزور روح ہے، جو ذکر سے غافل ہے، جو فکر سے غافل ہے، جو ماحول سے غافل ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ 5 فٹ کی باڈی چلاتی ہے، تو جب روح کو طاقت ملتی ہے تو یہ 5 فٹ سے 50 فٹ کی ہو جاتی ہے، پھر طاقت ملتی ہے تو یہ 1000 فٹ کی ہو جاتی ہے۔ 1000 فٹ کی کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا گرد و نواح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے جسم کے مانند ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ ولی کے لیے کہنا کہ اس دیوار کو ادھر کر دو، اس کو ادھر کر دو، فرمایا یہ ایسی جیسے اس ہاتھ کو ادھر کر دو، اس ہاتھ کو ادھر کر دو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پورا عالم جو ہے روحانیت کے اندر مثل حضرت جبریل کے بدن کے ہیں۔ یہ یوں ہے کہ جس طرح کہ حضرت جبریل کے گلے کے اندر موتیوں کا ہار ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو آپ نے پکڑا کیسے؟ فرمایا آپ کو اڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، یوں لگا جیسے موتی ٹوٹی اور آپ نے پکڑ لی،
اسی کو آگے بڑھا کر فرماتے ہیں کہ سرکار نے چاند کو کیسے دو ٹکڑے کر لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تو نہیں گئے، لاٹھی اٹھا کر تو نہیں ماری، ہتھوڑا تو نہیں مارا. فرمایا یہی بات ہے نا کہ روح جب ترقی کرتی ہے تو گرد و نواح سراؤنڈنگ کی چیزیں اس کا بدن بنتی ہے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس عالم میں جبریل سے کروڑ ہاتھ درجہ توانا ہے، تو یہ عالم پورا حضور کے جسم کے اعضاء کی طرح ہے. تو سرکار نے فرش زمین پر کھڑے ہو کر، آسمانوں پر، مکہ کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر، آسمانوں پر چاند کو دو ٹکڑے جو کیا وہ ایسے ہی تھا جس طرح آپ اپنے ناخون کو اپنے جسم سے جدا کر رہے ہیں. منصور تک اگر آپ پہنچ گئے، میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ مثال کے طور پر دیکھو یہ ناخون ہے، اس کو بھی وہی روح ڈیل کر رہی ہے، یہ بال کو بھی وہی ڈیل کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب روح ترقی پاتی ہے ذکر و فکر کے ساتھ تو اس کے اعضاء بڑھتے ہیں. اس لیے اولیاء کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قریب و جوار کی چیزیں ان کے ہاتھ پاؤں کی طرح ہو جاتی ہیں ان کے جسم. آپ کو کوئی کہے ہاتھ ادھر رکھیں ادھر رکھیں، تو آپ نے ادھر رکھا ادھر رکھا، کیسے رکھ لیا؟ پاؤں کو پکڑ لیں، سر کو پکڑ لیں، آپ نے پکڑ لیا، یہ سارا روح کروا رہی ہے. تو جس طرح روح کے یہ اعضاء بدن ہیں، اس طرح جب روح ترقی کرتی ہے تو اس دیوار کو ادھر کر دو، اس دیوار کو ادھر کر دو، تو یہ ایسی ہے جیسے ہاتھ ادھر رکھ لو، یہ ہاتھ ادھر رکھ لو. یہ تمام بحثیں کوئی ایسے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے پڑھا امام غزالی کو، شیخ محقق اشعت العلماء کو پڑھا آپ نے، مولا علی قاری رحمہ اللہ کو مرقات میں پڑھا آپ نے، علامہ علی قاری رحمہ اللہ، علامہ عینی رحمہ اللہ، ان تمام کو پڑھا. ہمیں آپ اللہ نے آپ کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہا، ہمیں اللہ نے ان کے پیچھے چلنے کے لیے کہا. ہم نے سچوں کی کتابوں میں یہ بات کی ہے، اس لیے آنکھ بند کے صادقین کے قول کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت ہمیں احادیث میں واضح طور پر نظر آتا ہے. اس کا ثبوت ہمیں احادیث صحیحہ کے اندر واضح طور پر نظر آتا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات اور معجزات کی جو روایات ہے اس میں آپ بشمول اس چیز کا گویا کہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اب آپ چلیے میں اس موضوع کو تھوڑا آگے لے کر چلتا ہوں. اس بات کے حوالے سے روح بسیط ہے، اس عالم کی ہے نہیں، وہ بارگاہ قدس کا مہمان ہے، اس لیے نکل کے وہیں چلا جاتا ہے. اس لیے نکل کر، بولیے نکل کر، وہیں چلا جاتا، ٹھیک ہے، نکل کر. لیکن یہاں پر ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں. قرآن کہتا بھلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ، وہ زندہ ہے. تو قتل روح ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے، تو زندہ کیا ہوا؟ دیکھو کتنا غلط جواب دیا، میری اردو نہیں سمجھا. قرآن کس کو قتل ہونے کی بات کر رہا ہے؟ روح کو قتل ہونے کی بات کر رہا ہے، جسم کو قتل ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو جو قتل ہوا اسی کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے نا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل حیا، وہ زندہ ہیں. تو قتل ان کی روح ہی تھی، جسم ہوا تھا، جسم ہوا تھا نا. تو یہاں پر زندہ قرآن نے کس کو کہا؟ جسم کو کہا. تو یہ ذکر اور عشق مصطفیٰ والی روح جس بدن میں رہے وہ بدن بھی زندہ رہتا ہے. اب یہ کہنا کہ جی بدن کی زندگی کی کیا دلیل ہے، میں نے کہا یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے. نہیں سمجھا؟ کہتے آپ نے کہا جی روح زندہ، میں نے کہا روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے، لیکن شہید کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ شہید کا بدن زندہ ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا جو کٹا وہ زندہ ہے، جو مرا وہ زندہ ہے، جسے موت آئی وہ زندہ ہے، جو کٹ گیا وہ زندہ ہے. تو موت نہ کٹی تھی، نہ موت روح نہ کٹی تھی، نہ روح کو موت آئی تھی. تو جو موت آئی تھی، جو کٹا تھا، اس کو زندہ کہا گیا، تو وہ بدن صحابہ تھا، وہ بدن ہے، بولی نا سبحان اللہ، بدن اہل بیت تھا. تو لہذا اب اس کو اگر آگے بڑھائیں تو حیات انبیاء کی اب شان دیکھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی شان دیکھیں گے، کہ جو سرکار کے عشق میں جن کی روحیں زندہ تھی ان کے بدن زندہ رہے، تو میرے آقا کے خود بدن مبارک کی حیات کی شان ہے. اب میرے دوستو اس کو دیکھیے، اس کو اس انداز میں بھی ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ عالم ارواح کے اندر جب اللہ رب العالمین نے کانفرنس بلوائی روحوں کی، ایک اجتماع بلوایا روحوں کا، یہ قرآن کریم نے سورہ آراف کے اندر ذکر کیا، ساری روحیں جمع ہو گئی، ساری روحیں، بولیے، جمع ہو گئی. جب ساری روحیں وہاں پر جمع ہو گئی، اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور جب جمع ہو گئی ساری روحیں، تو روحوں سے اللہ نے سوال کیا، ابھی روحیں بدن میں نہیں آئی ہیں، فرما الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے حضور کی روح پاک نے بولا بلا، بالکل تو ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے, اور پھر تسلسل کے ساتھ وہ بولنے لگے. یہاں تک کہ انبیاء کاملین الوارثین نلواسلین ان کا رتبہ مقام بالکل مسلم ہے, لیکن بلا استثناء بلا تامل بلا تردد کسی کی روح نے شک نہیں کیا اس بات پر. دنیا میں تو شک کر رہے ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں, ایک ایک دو ہے معاذ اللہ مشرکین جس طرح علیہ عزب اللہ, لیکن جب خدا کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, توجہ ہے, جب خدا کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت سب کی روح نے یہ کہا تھا بلا تشبیہ تمثیل بلا کہ تو ہے, لیکن بدن میں آ کر انکار کیوں ہو گیا؟ نہیں سمجھا, بدن میں آ کر انکار کیوں ہو گیا؟ تو علماء نے کہا کہ جب روح جو اپنے اندر ایک مزاج اور محبت رکھتی تھی کس کی, بلا, سب سے پہلے جو کلام ہوا وہ بلا کا ہوا, بالکل تو ہے. اور اسی محبت کی بنا پر انسان کو انسان کہتے, ان سے رب کی محبت, جب اس سے رب کی محبت نکل جاتی ہے تو وہ درندوں اور بہیمیت کی طرح ہو جاتا ہے, اور جب اس کو رب کی محبت آ جاتی ہے تو اس کو انسان کہتے ہیں. یعنی مٹھاس محبت, کس کی محبت؟ رب کی محبت. اب آپ نے کیا کہ عالم بالا کے اندر رب نہیں, یہ اپنے اندر محسوس کرنا, میری تقریر کو تقریر نہیں, یہ خود سوچنا, یہ روزمرہ آپ کے دماغ میں بھی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اب بالکل ہم احساس کے اندر اتر کر بات کر رہے ہیں, کوئی بات مسلط نہیں کر رہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے عالم بالا کے اندر ساری روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں, تو ساری روح نے کہا قالوا بلا, کسی نے کسی ایک روح نے بھی شک نہیں کیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ تو دنیا میں آ کر پھر کوئی کافر ہو گیا اور کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, سرکار کی برکت سے اہل ایمان ثابت رہے. سمجھ رہے؟ تو اب وہاں تو سب نے یہ کہا کہ تو ہے اور تو ہمارا خدا ہے, لیکن جب وہی روح دنیا کے اندر آئی تو پھر وہ جذبہ جو رب کو ڈھونڈنے کا تھا وہ ابھرنے لگا. جو جذبہ رب کے لیے دل کے اندر تھا, بولیے, وہ ابھرنے لگا, پانے لگا. جسم نے بہت ساری نعمتیں جمع کر دی, لیکن جب تک اس جذبے کو اس کے تقاضے نہیں ملے, اس کا اصل پتہ نہیں ملا, اس پرندے کو جب تک اپنا اصلی گھونسلہ نہیں ملا, وہ بے چین رہا. لاکھ لاکھ روپے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کروڑوں روپے لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی دل کسی کے آگے شکر کے نذرانے پیش کر رہا ہوتا ہے. چار چار پانچ پانچ پچاس پچاس باڈی گارڈ ساتھ میں ہوتے ہیں, پھر بھی دل ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے کسی اور کی پناہ طلب کر رہا ہوتا ہے. تو پتا چلا کہ جسم اپنے لیے سارے اہتمام کرتا ہے لیکن روح سے تشرف ہی نہیں پاتی, اس لیے کہ روح نے جس کے لیے وعدہ کیا تھا اس کو تلاش کرتی ہے. جب تک وہ نہیں ملے گا. اب آپ دیکھیے, آپ محنت مزدوری کرتے ہیں, آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن طبیعت جب مطمئن ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے, اس وقت انف ہوتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سوتے نیند پوری ہو جاتی لیکن پھر بھی اٹھ کے بے چینی رہتی, لیکن جب آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہم بسمک اموت واحیا, یا اللہ تیرے ہی نام سے سب کچھ ہے مولا, کہ تُو نے مجھے سلایا, مجھے اٹھایا, مجھے زندہ کیا, مجھے موت دی, پھر تُو نے مجھے زندہ کیا. لیکن جیسے ہی آپ رب کا شکر کر لیتے ہیں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, درجنوں نعمتیں مال کی صورت میں, اولاد کی صورت میں, کئی چیزوں کی صورت میں جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں تو اس کے حصول کے بعد بھی ایک بہت بڑا گوشہ اندر سے پھیکا ہوتا ہے, چہرہ ہمارا کھل رہا ہوتا ہے, لیکن اندر سے ایک چیز اندر سے آواز لگا رہی ہوتی ہے کہ کسی کو تمہیں چھوڑ دیا. کہا کیا چھوڑ دیا؟ پیسے کی طرف تھی پیسہ مل گیا, اولاد کی طرف تھی اولاد مل گئی, بیوی کی طرف تھی بیوی مل گئی, مال کی طرف تھی مال مل گیا, شہرت کی طرف تھی شہرت مل گئی, عزت کی طرف تھی عزت مل گئی, لیکن اندر والا یہ کہتا ہے یہ تو سارے بدن کے تقاضے تھے, مل گئے, میرا تقاضا کیا؟ کہا کیا؟ فرما وہ شکر الہی ہے, وہ یاد الہی ہے. اس لیے قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کچھ بھی کر لو پکے محلات کے مالک بن جاؤ, جب تک ہمیں یاد نہیں کرو گے سیٹسفائی نہیں ہو سکتے, مطمئن نہیں ہو سکتے. تو یہ دو تقاضے روز مرہ میرے اور آپ کی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نماز کو چھوڑ کے بندہ خوش نہیں بہت پریشان ہو جاتا ہے, ذکر فکر کو چھوڑ کے بندہ خوش نہیں بہت پریشان ہو جاتا ہے. کبھی آپ نماز پڑھ لیں تو کیسے فریش ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ فریش آپ کو جسم نہیں کرتا, صابن نہیں کرتا, پاؤڈر نہیں کرتا, وہ اندر کی طبیعت کرتی ہے, وہ روح کرتی ہے. کیونکہ دیکھنا روح کی, طلب روح کی, چاہت روح کی, جب اس کے تقاضے ملتے ہیں تو جب بندہ اندر سے سٹسفائی ہو جاتا ہے تو چیز ختم ہو جاتی ہے. اب آپ اس کو سمجھ لیجئے دوسرے انداز کے ساتھ میرے دوستو. اب یہ جو روح بدن کے اندر آئی, ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں, جب یہ روح بدن کے اندر داخل ہو گئی تو پھر جس نے اعلان کیا تھا یہ جذبہ ابھرنے لگا. اب اس ابھرنے میں روح کے تقاضے کی تکمیل کس طرح ہو, کس طرح اس کو پہچانا جائے؟ تو دیکھو میرے دوست، اللہ نے ہر چیز کے تقاضے کا الگ الگ مدار رکھا ہے. جسم کے تقاضے کا مدار جسم ہے، بھوک لگتی ہے تو روٹی کھاؤ، تقاضا پورا. پیاس لگتی ہے پانی پیو، تقاضا پورا. تو جس طرح بدن کے اپنے تقاضے ہیں، اس طرح روح کا اپنا تقاضا ہے. تو روح کے تقاضے کی تکمیل کس طرح ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے، محب کو محبوب جب تک نہ ملے وہ راضی نہیں ہوتا. تو روح محب ہے، روح عاشق ہے، روح طالب ہے. محبوب کون ہے؟ رب کی ذات ہے. مطلوب کون ہے؟ رب کی ذات ہے. جب سے اس کا کنیکشن معرفت اصول نہ ہو جائے، رشتہ نہ ہو جائے، بندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو اب آپ دیکھیے، ہندو ہو یا مسلمان، میں مسلمان کی بات نہیں کرتا، صرف غیر مسلم کی یہاں پر ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے، اب مورتیاں بنا لی، ہاتھی کو پوج لیا، گائے کو پوج لیا، بھیڑیے کو پوج لیا، پہاڑوں کو پوج لیا، تو یہ پاگل لوگ ہیں؟ نہیں، یہ اندر کی طلب ان کو تڑپا رہی ہے. جس نے کہا تھا نا ہاں تو ہمارا رب ہے، تو وہ جب بدن کے اندر آئی تو بدن کو سونے نہیں دیا اس نے، کعبے کھا تو لیا ہے، میرا مقصود ڈھونڈ کہاں ہے، میرا مطلوب ڈھونڈ کہاں ہے؟ تیری طلب تو پوری ہو گئی، میری طلب کیا ہے؟ اب بندہ اٹھا، اب اس نے جناب جو ہے کہ ہبڑ دبڑ میں الٹی سیدھی چیزیں ڈھونڈنی شروع کی. اب ڈھونڈنا اور وسیلہ منع نہیں. اب بعض لوگ یہاں پر بھی خطا کھاتے ہیں، کیونکہ روح اب وسیلہ ڈھونڈ رہی ہے، ذریعہ ڈھونڈ رہی ہے جو رب سے ملا دے. تو روح ڈھونڈ رہی ہے ایسے دروازے کو، ایسے رشتے کو جو رب سے ملا دے. ٹھیک ہے، تو ڈھونڈنا یا وسیلہ یا ذریعہ رب تک بنانا یہ غلط نہیں، غلط یہ ہے کہ جو وسیلہ ہو ہی نہ اس کو بنا دے. تو لوگوں نے کہا نہیں جی وسیلہ ہی بنانا برا ہے. تو میں نے کہا نفس وسیلہ برا نہیں، جو غلط تھا اس کو صحیح سمجھنا برا ہے، جو غیر مؤثر تھا اس کو مؤثر سمجھنا گناہ ہے، جو وسیلہ تھا ہی نہیں اس کو وسیلہ بنانا. چور کو اگر گلے پر بٹھا دیں تو بھائی دیکھو محافظ بنانا اچھی بات ہے نا، لیکن اگر چور کو بنا دیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ محافظ بنانا چھوڑ دیں. او بھائی محافظ بنائے جائیں گے لیکن بندہ غلط لایا. میں نے کہا رب تک پہنچنے کے لیے بندے چاہیے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے. او کافروں نے اگر غلط بندے پکڑے ہیں تو پٹائی جو ان کی ہوئی ہے قرآن میں وہ غلط بندے پکڑنے پر ہوئی ہے، تو تم وہ بات مسلمانوں پر فٹ کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں کی تعریف تو اس لیے ہوئی کہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا. تو ایک تو دو چیز کو غلط ملت کر دیتے ہیں تو پھر نفس سے. مثال کے طور پر حضور غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارا جملہ کہتے تھے، یعنی ایک چائے کا پیالہ سامنے لا کر رکھ دیا جائے، توجہ سنیے اس کو، اس مثال سے سمجھیے آپ. چائے کا پیالہ سامنے لا کر رکھ دیا جائے اور دو بندوں کو بٹھا دیں اور آپ جج بن جائیں، کہنے کا بھائی معلوم کرو اس میں چینی ہے کہ نہیں ہے. یہ آسان کر رہا ہوں آپ کے ذہن کو، یعنی جو میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کی ہے نا تو وہ آپ کے ذہنوں کے مطابق. ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں، چائے کا پیالہ سامنے شاید بھائی لا کر رکھ دیا گیا، اب پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں چینی ہے کہ نہیں ہے، چلو مقابلہ شروع. تو ایک نے کیا کیا، اب دونوں کا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے کہ شوگر ہے کہ نہیں. چینی ڈھونڈنا جو ہے یہ مقصود ہے، یعنی منتہا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، وہ مطلوب ہے، وہ چاہیے، اس ضرورت تک پہنچنا ہے. اب یہ مقصود تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ بنا رہے ہیں، تو ایک بندہ جو پہلا تھا نا اس کو کہا چلو اب آپ ڈھونڈو اس میں چینی ہے کہ نہیں، تو اس نے اپنی انگلی کو ذریعہ بنا کر چائے میں گھمانے لگا، تو اس کو پتا نہیں چلا. پھر اس نے کہا نہیں پتا چلا چینی ہے کہ نہیں، پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد انگلی ڈبائی اور اپنے کان پر لگائی. اب دیکھو مقصود تک پہنچ رہا ہے لیکن ذریعہ غلط پکڑ رہا ہے. مقصود تک پہنچنے کی بات کے لیے ذریعہ غلط پکڑ رہا ہے. تو ذریعہ بنانا منع نہیں تھا، غلط ذریعہ اگر بناؤ گے تو فیل ہو جاؤ گے، لیکن جن کو ذریعہ بنایا گیا ہے ان کو بناؤ گے تو پکے موحد رہو گے. اب آپ دیکھیے ذرا توجہ کے ساتھ، اس نے کان پر لگا دیا چینی کا نہیں پتا چلا، پھر تھوڑے سے چائے کے قطرے آنکھوں پر لگا دیے نہیں پتا چلے، اس کا ٹائم ختم ہو گیا. اب دیکھیں مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ ذریعہ تلاش کر رہا ہے، ذریعے لا رہا ہے، وسیلے لا رہا ہے، اسباب لا رہا ہے، لیکن غلط لا رہا ہے. اس لیے مقصود مل نہیں رہا، اس لیے مطلوب مل نہیں رہا، اس لیے محبوب بولو نا مل نہیں رہا. لیکن دوسرا جو تھا اس نے ایک ہی پلک جھپکنے کا، میرا ٹائم شروع ہو گیا، کہاں وہ سنی تھا، اس نے اٹھا کے سیدھا چائے منہ پر لگا لی، اس نے بتا دیا کہ ہے. اب آپ دیکھیں ذریعہ دونوں نے پکڑا، ٹھیک ہے، ایک نے غلط ذریعہ پکڑا تو وہ ذریعے میں الجھ گیا، مطلوب تک پہنچ نہیں پایا، دوسرے نے ذریعہ صحیح پکڑا تو سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر.
تو میرے دوستو یہ بات یہ ہے کہ جو جس نے چور کو ساوکار بنایا اس کو غلط کہنا, جس نے صحیح بندے کو بنایا اس کو غلط کیوں کہتا ہے؟ اگر کافروں نے غلط لوگوں کو وسیلہ بنایا تو اس کی وجہ سے وسیلہ تھوڑی حرام ہو گیا. ابھی کہتے جو کافروں نے بنایا, میں نے کہا بھائی کافروں نے بنایا تو غلط بنایا نا, غلط بنایا کہ لگے ہاں بنایا. تو میں نے کہا غلط ان کی پٹائی اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے وسیلہ کیوں بنایا, ان کی پٹائی اس لیے ہوئی کہ جس کو وسیلہ بنایا وہ بننے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا. بولو نا سبحان اللہ. اور مصطفیٰ کی کریم کی امت کی تعریف اس لیے ہوئی کہ وہ محمد رسول اللہ پڑ گئے اس لیے لا الہ الا اللہ پورا ہو گیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب تھوڑی سی بات ہم آگے لے کر چلتے ہیں. تو اس کو یہ سمجھیے, آپ یہ سمجھیں گے کہ بھائی کافر بھی تو سمجھدار ہیں, ان کے روح ان کی طبیعت کے اندر جب رب کی محبت جاگی تو وہ کیوں چلے گئے گائن کی طرف, وہ کیوں چلے گئے پہاڑ کی طرف؟ میں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے ذریعہ غلط تلاش کیا. مثلا کیسے, ایک بندے کو لگی پیاس, توجہ کرنا, بڑے بزرگوں کی بڑی قیمتی بات میں آپ تک لا رہا ہوں. ایک بندے کو لگی پیاس, وہ چلنے لگا سڑک کے اوپر پانی ڈھونڈنے کے لیے. گرمی بڑی سخت تھی جناب, تو دور سے سڑک کی گرمی میں جو سراب آتا ہے نا, یعنی دور سے اگر آپ پٹریوں پر دیکھیں نا تو یوں لگتا ہے پانی تیر رہا ہے, پانی تیر رہا ہے. اب اس نے دیکھا یہ پانی ہے, اب تھا پانی کی تلاش میں لیکن دھوکہ کارا ہے غلط چیز تھے. تو سراب سے اس کی پیاس کی تکمیل ہو سکتی ہے؟ تو جس طرح سراب پانی کا درجہ لے کر اس کی پیاس کی تکمیل نہیں کر سکتا, اسی طرح مظاہر کائنات کے اندر کوئی چیز رب کے قریب ہونے کا درجہ نہیں پا سکتی, اس کے لیے پہلا درجہ تھا جو تھا وہ ذات مصطفیٰ کریم. ٹھیک ہے؟ تو لہذا سراب جس طرح پیاسے کے لیے مقتضا نہیں ہو سکتا, اسی طرح مظاہر کائنات کی کوئی شے وصول اللہ کی دلیل نہیں بن سکتی حاصل جب تک اس کا تعلق ذات مصطفیٰ کریم سے نہ ہو جائے. بولیے سبحان اللہ. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک, دو قول پڑھتا ہوں یہاں پر میں, ایک قول پچھلی گفتگو میں رہ گیا, میں نے خاص طور پر اس کو نوٹ کیا تھا کہ میں یہاں پر اس کو پڑھوں گا کہ جب روح بدن کے اندر آئی نا, وہی روح جس نے اعلان کیا تھا رب کے حضور, یہ عجیب بات ہے, بھول گیا آنے کے ساتھ تو یہ بری صحبت نے اس کو بھرا دیا. بری صحبت بہت خطرناک, روح کو سبق یاد تھا کہ میرا رب ہے, لیکن بدن کے اندر آیا, اندھیری کوٹھڑی کے اندر آ گیا. اب اس نے کوٹھڑی کو روشن کرنا تھا کہ کئی اندھیرے اس کے قریب آ گئے. اب بری صحبت میں آ گیا تو روح کا وہ چراغ جو روشن ہونا تھا وہ نہ ہو سکا, ذکر فکر نہیں کی. تو کامیاب ہے وہ لوگ کہ جو ایسے ماحول میں پیدا ہو گئے جو ہر بندہ روشن تھا. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ہم پر فضل کو کون بیان کر, فبی ای آلائی ربکما تکذبان, مولا کریم تیری کس کس نعمتوں کو جھٹلایا جائے, کس کس کا شکر ادا کیا جائے. نعمتوں میں اعلیٰ یہ نعمت, جس طرح حدیث پاک میں آتا الارواح جنود مجندہ, بخاری شریف میں یہ تاریخ ذات مصطفیٰ بیان کرتی ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روحیں جسم میں آنے سے پہلے ایک لشکر کی طرح تھی. کیا تھی؟ چڑیوں کے تھکے تو نہیں؟ میں نے تو ساجد کو یہ کہا کہ آج میں نے پڑھ اتنا لیا کہ کسی اور سے تقریر کروا لیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کہ وہ جو پڑھ لیا جائے تو پڑھنا آسان ہے, سمجھانا بہت مشکل ہے. نہیں سمجھا؟ کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں, کبھی کبھی بندے کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جذبات بہت آگے ہوتے ہیں, الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا نا, یہ ہوا جب الفاظ چھوٹے ہو گئے تو سائنسدانوں نے نقطے نکالے. نقطے نکالے کیوں گئے؟ اب دیکھنا سائنس کی زبان میں میتھمیٹکس کے اندر اب آپ دیکھیے, اس میں زاویے, اس میں جناب جو ہے کہ وہ نقطے, اسی پر ساری کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ الفاظ کی طاقت ختم ہو گئی. اب یہ سفر اتنا نامتنا ہی ہے کہ اس کے لیے اب 1-2-3 سارا نہیں کر سکتا. اب 100 کی گنتی یا کوئی ٹیبل کوئی پارا اس کا سارا نہیں کر سکتا. اب یہ سفر اتنا آگے نکل گیا ہے معرفت کا, سمجھ کا, کہ اب سائنسدان جو ہے وہ نقطوں پر گفتگو کرتا ہے. کبھی کبھی جو ہے معاملات اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ بندے کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. اور یہ کوئی بڑائی کے لیے نہیں بیان کر رہے ہیں, یعنی چھوٹا برتن زیادہ بات آ جائے
زیادہ چیز پڑھ لے تو بندے کو سمجھنے کے اندر بھی، بندہ زیادہ کھا لے تو جناب تین دن تک وہ چل ہی نہیں سکتا، تو جس طرح کے روحانی معدے کے اندر زیادہ کھانا آ جائے وہ ہل نہیں سکتا، اسی طرح جس طرح بدن کے معدے کے اندر زیادہ کھانا آ جائے تو وہ ہل نہیں سکتا، بیٹھا رہتا، لوگ کہتے ہیں تیرا پیٹ پھول گیا تو نے کھانا بہت کھا لیا، اس نے کہا تھوڑا سنبھلوں گا تو اٹھوں گا، اس طرح روحانی معدے کے اندر بات زیادہ آ جائے تو پھر بندے کی نیند بھی اڑ جاتی پر وہ ہل نہیں سکتا، بندے مجذوب ایسے بنتے ہیں، یہ بیوی بچے کو چھوڑ کے میدانوں میں ایسے بھاگ جاتے، یہ سر کی پگڑیاں پھیل کر جناب جو ہے کہ ایسی دیوانہ وار بھٹکتے رہتے ہیں، خدا کے سوا کسی کو چاہتے نہیں، یہ ایسی طبیعت ہوتی ہے، جب برتن میں چیز زیادہ آ جاتی ہے اور وہ تحمل یا اس کو ہضم کروانے والا کوئی مرشد ساتھ میں نہ ہو تو پھر عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے، پھر ہو ہوئی ہو 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 سبحان اللہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تو میرے دوستو ذرا توجہ کریں، یہاں پر جب وہ روح بدن کے اندر آئی تو اس نے طلب کے لیے چھیڑ چھاڑ شروع کی، معاملہ شروع کیے اور انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہا جب تک اس کی تکمیل نہ ہو، امام جعفر صادق سے کسی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کہ ہمارے وہاں ایک گھیریا ہے، وہ مانتا ہی نہیں کسی چیز کو، میں کسی باہر دنیا کے سفر کے اندر گیا تو میں ایک سب بیٹھا تو مجھے نہیں پتا تھا اس مجلس کے اندر جو ہے کہ وہ کون ہے، تو میں بیٹھا تو میرے دماغ میں گھنٹی بجنے لگی، میں موضوع کچھ بیان کرنے آیا کاشف، وہ دماغ میں دوسری عبارت آ گئی، اب وہ موضوع ایسا تھا کہ پہلے ان کو اردو میں سمجھانا مشکل تھا، یعنی مذہب کی ضرورت، ضرورت ہے مذہب کی، میں نے کہا یار میلاد کا جلسہ یہ دماغ میں بات آ گئی، اور ہم گناہگار لوگ ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں جس کی طبیعت کرے تقریر اسی پر کرے، آپ کہیں یہ موضوع آپ بیان کریں، میں نے کہا طبیعت ہی نہیں ہو رہی تو کیسے بیان کریں، طبیعت ہو تو نا، یعنی اندر سے بھی بندہ بولے نا، اب وہ میرا دماغ جناب، یہ میں سب سے معذرت کر کے، میں ایسی حال یہ آپ پر بھی گزرتا ہے جیسی بات کر رہا ہوں میں، کوئی سے تملق تسنن نہیں بناوٹ نہیں، الیاذ باللہ ھذا من فضل ربی، اگر خطا ہے تو اللہ معاف فرمائے، اس بس ذہن بن گیا کہ نہیں بس ذہن یہی آیا کہ جی بس ضرورت مذہب پر بات کریں، ضرورت مذہب پر بات کریں، اور میں نے بات کی تو بعد میں بندہ کہنے لگا یہ دیریہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا دوست پاک کا کرم ہوا کہ ہمیں سارے موضوع بھول گئے، یہی موضوع دماغ کے اندر تھا، تو وہ آگے سے بولا کوئی نہیں، یہ واشنگ باہر کی بات ہے جہاں پر کسی بھی گربان میں ہاتھ ڈالے، اللہ کا فضل تھا سید الشہداء کا کرم، تو آگے سے بولا نہیں، فارغ ہونے کے بعد میرے قریب آیا ہاتھ ملایا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میرے نظریات یہ ہیں کہ میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا اور میں مذہب کو نہیں مانتا، تو میں نے کہا جناب یہ بھی تو ایک مذہب ہی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ جناب میں کسی مذہب کو نہیں مانتا تو یہ بھی تو ایک مذہب ہے نا، یعنی یہ بھی تو آپ نے اصول بنا لیا ہے نا، تو جب یہ اصول آپ نے عقل سے بنایا، ہم نے جو مذہب بنایا مصطفیٰ کے کہنے سے بنایا، بات تو ختم ہو گئی ہے، تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن جن کو عقل مصطفیٰ کا پرتو کہا جائے، جن کو علم دانائی کا شہنشاہ کہا جائے، بولو سبحان اللہ، ابے کھوٹی قسمتیں چمک جائے گی ان کے نام پر، بولو سبحان اللہ، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق سرکار نعمان بن ثابت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا 4000 سے زیادہ استاد تھے، فرمایا زندگی گزر گئی پڑھنے پڑھانے میں، قال قال رسول میں، اندر تسلی نہیں ہوتی تھی، چمک نہیں آتی تھی، فرمایا 2 سال امام صاحب کی خدمت میں رہا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 2 سال میں حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں رہا، فرمایا رنگ دیا آپ نے اہل بیت کے رنگ سے، اور فرمایا حق تھا کہ حضور نے فرمایا علم اہل بیت کے پاس ہوگا، فرمایا لولا السنتان حلق النعمان، فرمایا خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ میں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، میرے کئی سو استاد تھے لیکن جس کی 2 سال کی زندگی میں میری آخرت اور دنیا سنور گئی وہ کوئی اور نہیں، وہ امام باقر کا جگر کا ٹکڑا اور امام زین العابدین کی آنکھوں کا چین اور حسین ابن علی کا لال امام جعفر صادق، وہ حضرت امام جعفر صادق کی بات تھی، سرکار امام جعفر صادق سے کسی نے کہا یہ دیریا ہے اور یہ خدا کو نہیں مانتا، آپ گئے وہ آیا قریب میں تو آپ نے فرمایا ہاں کام کیا کرتا ہے، اب آپ دیکھیں یہ ساری طلب، روح السطو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں، روح نے کہا ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، رات کو آپ گھر کا دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، کراچی کے حالات پر اللہ رحم فرمائے، محرم شریف کا ماحول اللہ رب العالمین پورے ملک پاکستان کے لیے آسانی کا ہو، پورے عالم اسلام کے لیے آسانی کا ہو. اس وقت جتنے مسلمان ہمارے ساتھ پوری دنیا سے موجود ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کو شریروں کی شر سے محفوظ رکھے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن کی عظیم شہادت کے ذریعے عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اعلی کلمۃ الحق کہتے ہوئے ہمیں شہادت کا مرتبہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے. توجہ کیجئے میرے دوستو ذرا اس بات کی طرف، اور شہادت کی دعا کرنی چاہیے، یہی سب سے بڑی توحید کا تقاضا ہے. قل ان الصلاتی ونسکی ومحیایا للہ رب العالمین، میری جان بھی تیری، میرا سونا بھی تیرے لیے، میری نماز بھی تیرے لیے. اگر جہاں ہم نے سوچا کہ نہیں یہ میرے لیے، وہیں سے شیطان داخل ہوگا، وہیں سے اندھیرا آ جائے گا. وہ مرنا تو اپنے ٹائم پر ہی ہے، صحیح ٹھیک ہے، مرنا بھی اپنے ٹائم پر ہی ہے. ابدیت کیا ہے؟ کہ سب تیرا. اور بلکہ غلاموں کی بات تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ غلام اگر مالک سے اجرت مانگے تو نافرمان ہے، اور تو زر خرید ہے، تو کیسے پیسے مانگ رہا ہے؟ لیکن رب تو ایسا ہے کہ جنت دے دیتا ہے اپنے فضل سے، اولاد دے دیتا ہے اپنے فضل سے. وہ نہ دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو مالک ہے، مالک ہے، مالک حقیقی ہے، اور بندے جو ہے اس کے سامنے عبد ہیں، اور عبد محض ہیں، ٹھیک ہے. عبد کی کیا اوقات؟ وہ زر خرید ہے، اس کا کیا کام؟ اور ڈنگر گھر میں پل رہے ہیں، ان کا کیا کام؟ مالک سے تقاضا کرے اناج دے میرے کو. وہ مالک جو گھاس ڈال دے تو اس کا فضل ہے بھائی، ایسی بولنا سبحان اللہ. تو میرے دوستو ذرا تقاضا کیجئے، اس یاد سے اپنے دل کو زندہ رکھیں، قبر کی اندھیری اندھیری نہیں، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی. یہ حمد کا بھی شعر بن جاتا ہے، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. بولے سبحان اللہ. توجہ کیجئے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے، میں جس صاحب کی خدمت بات عرض کر رہا تھا، راستے میں آپ جا رہے ہیں، گاڑی کا دروازہ بند ہے، لاک ہے، گھر میں آ گئے، بیٹھ گئے، چوکی دار بھی ہے، باڈی گارڈ بھی ہے، پھر بھی دل کسی کی پناہ چاہتا ہے. الست بربکم قالوا بلا. مال کما لیا، محنت کر لی، مشقت کر لی، گڈیاں جمع کر لی، سب کچھ کر لیا، اولاد ہو گئی، بیوی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی دل کہتا ہے تیرا شکر ہے. ارے جو چاہیے تھا مل گیا، پھر آگے کہاں بڑھ رہا ہے؟ محنت سے لے لیا. فرمایا نہیں، یہ میری محنت نہیں ہے، کسی کا تھا ضرور، کوئی ہے ضرور. سمجھ رہے میری بات؟ دل یہ، اور قرآن نے یہ کہا، قرآن کریم نے فرمایا کفار مشرکین کی، کہ جب سمندروں میں پھنس جاتے تو ہمیں یاد رکھ دیا، جب کشتیاں ہچکولے کھاتی ہے اور مرنے کے قریب ہوتے تو پھر ہماری طرف آتے ہو، اور راحت کی زندگی آ جاتی ہے تو بھاگ جاتے ہو. تو آپ کو رب کو ڈھونڈنا ہے تو تکلیف میں وہ آپ پاؤ گے، ٹھیک ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس بیٹھو، رب ملتا ہے. سمجھ آئے؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس بیٹھو، رب ملتا ہے. وہی میون سکن شیطان، وہی میون سین کا شیطان، فلا تقد باد ذکر مال قوم الظالمین. ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ جو رب کو بھول گئے، جن کے ساتھ بیٹھ کر تم رب کو بھول جاؤ. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. بری صحبت ہی بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، اور اچھی صحبت بھی کتے کو جنت میں لے جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. اصحاب کعب کا کتا جنت میں نہیں جائے گا. بلم باورا پکا ملا تھا، لیکن بری صحبت تھی، جہنم میں جائے گا. نبیوں کو گستاخ ہوا. بندہ تھا، جہنم میں جائے گا. اور وہ اصحاب کعب کا کتا، کتا تھا، صالحین کی صحبت میں تھا، جنتی ہو گیا. اور علماء نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، اس کتے کو بلم باورا والی داڑھی ملے گی، پگڑی ملے گی، جبہ ملے گا، امامہ ملے گا، قد ملے گا، اور بلم باورا اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. گالی نہیں، پناہ طلب کرو، رب کریم کی معافی مانگو کہ اللہ رب العالمین سوئے خاتمہ سے محفوظ فرمائے. تو تسنو نہیں ہونی چاہیے، خود پسندی نہیں. میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا زاہد، میں سید، میں بہت، یہ چیز نہیں. رب نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. تو رب کا خوف جو ہے وہ انسان کو توازن میں رکھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں ہم نے کل جو عرض کیا آپ کے سامنے پرسو، کہ جب شہادت کا وقت آیا، قطعی جنتی ہے، اپنے بیٹے سے کہا جب میری موت کا وقت قریب آئے گا تو میرا منہ پورا اوندا منہ کر کے مجھے مٹی میں ڈالنا. کہنے لگے حضور، اب کندھے یعنی گود میں باپ کا سر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب نزا کا وقت قریب آ رہا ہے، فرما مجھے پلٹی کر، فرمایا حضور میری زانوں، میرے پاؤں تو خود زمین سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کا سر میرے زانوں پر ہے، تو حضور آپ زمین ہی پتہ ہے. فرمایا سنتا نہیں عمر پر کیا، کہ اگر میں خلیفہ ہوں تو کیا ہے؟ اس بات پر خوش ہو رہا ہے؟ میں اگر یوں ہوں تو اس پر خوش ہو رہا ہے؟ فرمایا جو میں تجھے کہہ رہا ہوں وہ کر. حضرت عبداللہ ابن عمر جو بیٹے ہیں وہ رونے لگے، اور آپ کندھے کا سہارا دے کر الٹا کیا گیا، اور آپ آخری وقت میں روح کیسے نکلی؟ آپ نے اپنا سر مبارک مٹی میں یعنی لیٹے ہوئے مٹی میں داخل کیا اور اپنی پیشانی مٹی اور ناک ملتے رہے کہ یا اللہ اگر تو نے عمر کو نہیں بخشا تو عمر کا کیا ہوگا. اور فاروق اعظم وہ ہے جن کے نام لینے سے بدکار جنتی ہو جائیں, صالحین ہو جائیں, گناہ معاف ہو جائیں, نیکوکار بن جائے, تو یہ وہ چیز ہے. کیونکہ خدا سے خوف ہی تو محبت کی سب سے بڑی علامت ہے.
دیکھو یہ بھی جو خدا سے ڈرتا ہے وہ خدا کا دوست ہو جاتا ہے. ارے ڈرنے سے دوست کیسے ہوتا ہے, ڈرنے سے دشمن ہو جاتا ہے. نہیں سمجھا, اگر آپ کسی کو ڈرا کر رکھو تو آپ کا دوست ہوگا دشمن ہوگا؟ بولو نا. وہ بھی کہے گا بیٹا مجھے ذرا فرصت ملے دے, مجھے ذرا طاقت ملے, کبھی تو تنہائی میں آ تو میں تجھے بتاؤں. لیکن آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ میرے ایسی بیٹے کے دماغ میں بات آ گئی. میں نے کہا کبھی دیکھو کہ خوف ہوتا ہے تو بندے کو دشمنی ہو جاتی ہے جو ڈراتا ہے, لیکن رب سے بندہ جتنا ڈرتا اتنا عاشق ہوتا ہے. دراصل یہ خوف وہ خوف ہی نہیں ہے, یہ خوف ہی محبت کا. محبوب ناراض نہ ہو جائے, یہ خوف یہ ڈر ہی محبت کا ہے, یہ جبر کا ڈر نہیں ہے. نہیں سمجھا, یہ جبری ڈر نہیں ہے. اور مجھ جیسے بیکار کو, ایک گندے نطفے کو تو نے اتنا حسین بنا دیا, اتنی نعمتیں عطا کر دی, اتنی شانیں تو نے عطا کر دی, اب تو ناراض ہو جائے تو میرے سے بڑا ناشکرا کون ہوگا؟ اب اگر وہ ڈر کر رو رہا ہے تو یہ ڈر نہیں, اسے محبت کا کمال کہتے ہیں.
بولیے محبت. تو حضرت میں گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں, مسئلہ شرک کو انشاءاللہ کل شروع کریں گے, کیونکہ اسی ترتیب میں وقت تھوڑا بڑھتا چلا گیا, آگے کی بحث پھر تھوڑی اہم ہے, وہ آپ کے ذہنوں پر بوجھ نہ رہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. تو میرے دوستو یہ آخری چند باتیں سنیے. حضرت اس کو غور کرنا, میں وعدہ کرتا ہوں میں گھر جا کر یہ جو میں نے گفتگو کی نا اس پہ میں سوچوں گا, اور آپ بھی سوچنا کہ آپ نے کیا سمجھا. ٹھیک ہے, غور کریں میرے دوست. حضرت امام جعفر صادق کا یہ واقعہ سن لو, پھر ساری تقریر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ ہم جیسے بے ڈھنگے لوگ رات دن بات کرتے رہیں اور امام سے بھی ایک جملہ کہیں تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. تو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دریے سے کہا, کام کیا کرتا ہے؟ یعنی جب روح بدن میں آ گئی, الستو بربکم, کیا میں تیرے رب نہیں؟ روح نے کہا بلا. جب وہ بدن میں آ گئی تو اس کا جو جذبہ تھا وہ بھڑکا, وہ ابھرا, اور وہ جذبہ اس کو بے چین کرتا ہے. چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو, رات کو خدا کی محبت کا جذبہ اسے سونا نہیں دیتا. وہ اس کو تسلی دینے کے لیے ایسی ٹائم خراب کرنے کے مورتی کے آگے سر بچھاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ پیاس میں بندہ سراب کو دے, بس پانی آ گیا ہے, اپنے بدن کو کہہ دے رہا پیاس بجھ جا, پانی قریب آ گیا. او با پانی قریب نہیں, وہ سراب ہے, وہ پانی نہیں ہے. تو یہ مورتیوں کو جو بندہ آگے پیچھے لوٹ پوٹ کر کے اس کے آگے پیشانی جھکا رہا ہوتا ہے, دل سے مطمئن نہیں ہو سکتا, کیونکہ دل جب تک واحد رب کے لیے نہیں جھکے اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستوں نے توجہ کرنا, امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کام کیا کرتا ہے تو؟ اس نے کہا جی میں ملا ہوں, کشتی چلاتا ہوں. یعنی آپ دیکھیں, میں آپ کو کہا کہ رات کا وقت ہو, سارے باڈی گارڈ آپ کے کھڑے ہوئے ہوں, سارے معاملات ہو, پھر بھی دل کہہ رہا ہو ان سے بھروسہ ہٹ کر, پھر بھی ساتھ میں سلاح بھی آپ کے موجود ہو, پھر بھی دل کسی کی پناہ میں جا رہا ہو کہ تو بچا لے. یعنی بالکل اگر نیوٹرل فطرت تب بندہ اپنے آپ کو چھوڑے, تبھی اور بدی تقاضے پر اپنے آپ کو چھوڑے, توجہ کرنا. اور جو چاہتے ہو آپ کہ یار محنت کر کے اگر میں 1,00,000 روپے جمع کر لوں تو بات میرے لیے, گھر میرا بن جائے تو بس میری شاہ صاحب بات مکمل ہے, گھر مل گیا تو پھر دل پھر کسی اور کے حضور جا رہا ہوتا ہے. او بھائی تیرا جو تقاضا تھا مکمل ہو گیا, لیکن پھر ایک نعمت کا تقاضا ہے جو اندر سے بات آ رہی ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ بدن کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو بدن مطمئن ہے, روح جب تک مطمئن نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر پھر الستو بربکم کا نعرہ نہ لگایا, بلا کی آواز اس میں بلند نہ کی جائے. تو حضرت امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں کام کیا کرتا ہوں, میں ملا ہوں. تو کہا اچھا کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اتنے ٹائم سے کام کر رہا ہوں. میں نے توحید پر کئی مثالیں پڑھی کاشی, اور ہر دفعہ مجھے اس سے جامع کوئی مثال ملتی نہیں. کوشش کرتے ہیں بزرگوں کی ساری کتابیں لے کر آئے, بار بار کتابوں کو دیکھیں, بار بار کتابوں کو دیکھیں, بار بار کتابوں کو دیکھیں. وہ ہمارے استادوں کی ایک عادت ہے کہ سبق پڑھا پڑھا کے ان کو 40 سال ہو گئے لیکن پھر بھی روزانہ مطالعہ کر کے آتے تھے. ہم نے استاد صاحب سے پوچھا کہ پھر آپ مطالعہ کر کے کیوں آتے ہیں؟ تو فرمایا شرم آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج کل تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو بھی بات کرے بار بار دیکھ کر کرے, بار بار دیکھ کر کرے, بار بار مطالعہ کر کے کرے, بار بار اس کو تیار کر کے کرے. اس میں فیضان ہے, اس میں درجے ہیں, مدارج ہے, روحانیت ہے, دیکھنا بھی عبادت ہے. حافظ قرآن کو دیکھیے, اللہ ان کو یاد رکھا ہے, ان کو یاد ہوتا پھر بھی دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہو. بولیے نا سبحان اللہ. اور میں پوچھتا ہوں پادری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جتنی دفعہ قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ بچپن میں جو دیکھا تھا وہ ذوق اور تھا, اب ذوق اور ہے, اب ذوق اور ہے, اب ذوق اور ہے. آپ روزانہ صبح فجر میں تلاوت کرتے ہیں, ہر دفعہ قرآن مجید کو دیکھنے کی لذت اور ہوتی ہے. اب میرے دوستو ذرا توجہ کیجئے, فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے کہ بتاؤ مجھے کہ تم کام کیا کرتے ہو. اس نے کہا جی میں ملا ہوں, یہاں سمندر سے سامان اٹھاتا ہوں دوسری جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیتا ہوں. امام صاحب نے فرمایا کبھی کوئی حادثہ پیش آیا؟ اس نے کہا جی سمندر کا معاملہ, حادثے تو کئی پیش آتے رہتے ہیں, معاملات تو کئی چلتے رہتے ہیں, لیکن فرمایا نہیں ایسے حادثے نہیں, چھوٹے موٹے نہیں, ایسا حادثہ کہ جس کے بعد تجھے پتا چل جائے کہ جناب جو ہے کہ اب تو گیا. میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا, میں جہاز میں 35,000 فٹ کے اوپر تھا اور پاکستان سے تقریباً 8 گھنٹے کی پرواز میں لے چکا تھا اور آگے اترنے میں مجھے 9 گھنٹے باقی تھے, سمجھ رہے آپ. اور بالکل جہاز کے الارم میں ہر گیٹ کے اوپر الارم بجنا شروع ہو گیا کہ جو گرنے کی علامت ہوتی ہے, اور اس میں پھر یہ کہ جو کرو ہے, جو جہاز کا سٹاف ہے وہ پریشان ہے اور وہ بھاگم دوڑی کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ گزرا ہے, اور 35,000 فٹ کے اوپر سے جا رہا ہے, اور ہم نے فوراً نقشہ درج دیکھا تو وہ سمندر کے اور خشکی کے درمیان چل رہا تھا, اور جہاں لینڈ کرنا ہے اس میں آنے میں تقریباً 9 گھنٹے باقی ہیں, 8 گھنٹے کا سفر, یعنی 12-13 گھنٹے کا آسمانی سفر ہے. ٹھیک ہے, اب وہ الارم بج رہا ہے, وہ الارم زیادہ نہیں بجا, کوئی زیادہ سے زیادہ 11 سے 12 سیکنڈ بجا, لیکن مجھے حضرت امام جعفر صادق کا یہ واقعہ اس فضا میں یاد آ رہا تھا. تحدیث نعمت کے لیے گناہگار ہیں, ہم نے جوتے اتارے, پاؤں کو سیٹ کے اوپر چڑھایا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور گورا میرے ساتھ بیٹھا تو ہمیں آواز لگی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و قدر خیری و شری من اللہ تعالی و الباس بعد الموت, رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے فضل فرمایا, 12-13 سیکنڈ کے بعد جہاز صحیح ہو گیا, لیکن امیدیں تو ختم تھی نا کہ جناب جو ایمرجنسی دروازے ہیں اس کی جناب جو ہے کہ وہ جو اس کا ڈینجر الارم ہے وہ بجنا شروع ہوا. تو خیر میں ضمن میں بات کر رہا ہوں, تو حضرت امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کہ تو سمندری سفر کرتا ہے تو مجھے یہ بتا کہ حادثے تو کئی ہوتے رہتے ہیں, لیکن تیرے ساتھ کبھی ایسا حادثہ ہونا کہ جس کے بعد تجھے امید ہو گئی کہ اب میں مر گیا؟ تو اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. تو آپ نے فرمایا خیریت؟ تو کہا نہیں, آپ نے جو بات کی نا تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا جس کو میں کبھی بھولتا نہیں. اس نے کہا دیکھیے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. فرمایا تیرا چہرہ بھی متغیر ہو گیا. کہا اس کا خوف میں اب بھی محسوس کرتا ہوں, کیونکہ انسان کہ ایسا حادثہ تھا. فرمایا ہوا کیا ذرا تفصیل بتا. اب اس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھو اماموں کا کام کیسے حکمت سے کام کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ ذرا واقعہ بتا. تو وہ کہنے لگا کہ جناب سمندر کے اندر سخت طغیانی تھی اور سمندر کی لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھی اور کناروں کے قریب کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ایک شخص آیا, تاجر تھا, اس کا مال بڑا قیمتی تھا, اور اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ لے کر چلو مجھے آگے پہنچانا ہے اور یہ ذمہ داری ہے ورنہ میرا نقصان ہو جائے گا. ہر ایک بندے نے کہا کہ جناب آپ اس سے 100 گنا زیادہ مال دے دو, ہم نہیں جائیں گے. لیکن کہتے ہیں میں لالچ میں آ گیا, جب اس نے زیادہ سے زیادہ نفع دینے کی بات کی مجھے خیالات آ گئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کہ مجھے انجام کا نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا کیا. کہتے ہیں میں نے سارا سامان کشتی کے اندر ڈالا, رسی سے باندھ دیا گیا, جہاز بڑا تھا پانی کا. کہہ رہے جب سمندر میں جیسے ہم نے داخل کیا تو کنارے سے پانی اٹھا کر پھینکنے لگا میری کشتی کو. کہتے ہیں کشتی کو میں کنٹرول کرتا تھا کسی طریقے کے, سمندر کے وسط میں جب میں آیا تو سمندر کے وسط میں تو ایک طوفانی جنون تھا اور کشتی ایسے ہچکولے لے رہی تھی کہ فضا کے اندر ہوا میں میری کشتی لہرا رہی تھی. پانی کے تھپیڑے اور لہروں کے تھپیڑے میرے کشتی پر ایسے بجے کہ کشتی کا پارٹ پارٹ اور جو ہے کہ ذرہ ذرہ ٹوٹ کر بکھر گیا. سامان تو غرق ہو گیا, کشتی میری ٹوٹ گئی. میں تختے کو پکڑ لیا اور میں سمندر کو دیکھ رہا ہوں, ساحل مجھ سے دور ہے. اب میں نے یقین کر لیا کہ میں بچ نہیں سکتا اور میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا. اتنے میں بہت بڑی لہر آئی جس کو دیکھ کر میں گھبرایا کہ اگر اس کے نیچے میں آ گیا تو مر جاؤں گا. میں اپنے آپ کو ہٹانے لگا کہ میں اس سے بچوں. فوراً امام صاحب نے ہاتھ پکڑا, بتا کہ تو تختے سے اپنے آپ کو ہٹا رہا تھا لیکن کسی کے حضور تو پناہ طلب کر رہا تھا کہ وہ تجھے بچا لے. کہا ہاں ہاں ایسا خیال تو دل میں آیا تھا. فرما وہی تو خدا تھا. اس کو اس جواب سوال کا جواب آج تک نہیں ملا تھا, اس لیے وہ گھبرا رہا تھا. جب اس نے یہ بات کی تو اس کا چہرہ کھل گیا پھول کی طرح. اس نے امام صاحب کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ آپ نے تو برسوں کا دکھ میرے دل سے نکال دیا. ہائے ہائے برسوں کی گھٹن میرے دل سے نکال دی. او بھائی بچ تو میں اس ٹائم پر گیا, لیکن جو ایک دفعہ یاد آ گیا تھا نا وہ کون تھا میں ڈھونڈ رہا تھا, اس کی وجہ سے میٹھا بھی مجھے کڑوا لگنے لگا, اس کی وجہ سے نیند کا بستر بھی مجھے کانٹا لگنے لگا. آج جو آپ نے کہا نا کہ وہ وہی ہے جس نے کائنات بنائی ہے وہ میرا رب ہے, تو آج مجھے ایسا لگا جیسے میں پیدا ہوا ہوں. اتنی مسرت مجھے نہیں. اس نے امام صاحب کا ہاتھ چوما اور دار اسلام میں داخل ہو گیا. تو میرے دوستو یہ توحید کے تقاضے ہیں. تو نمازوں کی پابندی لازم ہے, ذکر و فکر لازم ہے, نمازوں کے بعد تنہائی کے اندر اپنے قلب کی طرف توجہ کر کے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا لازم ہے. اندھیرے میں ایسا بیٹھ جائیں میں اور آپ کہ جب نہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو نہ آپ کو دیکھ رہا ہو. فرض نمازیں تو جماعتوں کے ساتھ ہم نے ادا کرنی انشاءاللہ, لیکن جب رب کو ڈھونڈنا ہے. فرض نمازوں میں آتا ہے اس کا پاؤں کیسا, میرا پاؤں کیسا, اس کا جبہ کیسا, میرا جبہ کیسا, یہ کیسا رکو کرنا. رب کو ڈھونڈنا یہ تو نظام ہے. تو پھر کبھی رات کو اٹھ کر جب بیوی بھی سو رہی ہو, بچے بھی سو رہے ہو, سب سو رہے ہو, آپ کے آگے پیچھے دوڑنے والے سو رہے ہوں, ابا کو چاہیے, ابا پانی چاہیے, ابا کیوں آئے, ابا کیوں آئے, جو آپ کے ناز و نخرے اٹھانے والے سو رہے ہو, بھائی کیا ہو گیا, چھوٹی بہنیں گھر کے آپ کے چھوٹے آگے بڑھ رہے ہوں, جب وہ سب سو رہے ہوں اور تم تنہا ہو, تو جب تنہا رہو گے نا پھر رب یاد آ جائے گا. اٹھیں, وضو کریں, ایک کمرے میں چلے جائیں, چھوٹی سی لائٹ جل رہی ہو, اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جس میں آپ اپنے وجود پر مطلع ہو رہے ہوں, اور اس وقت صرف آپ اللہ اکبر کہیں تو الستو بربکم کا کلمہ شروع ہونا ہے, اور وہ بات کرنا شروع کریں. وہ دو رکعت جو آپ پڑھیں گے نا تو وہ 2000 سال سے زیادہ غالب ہوگی. اب وہ دو رکعت پڑھنے کے بعد اب جماعت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, تو اب یہ نہیں دیکھو گے کہ اس کا کرتا کیسا, اس کا کرتا کیسا. تو اصل جو رنگ دیتی ہے وہ نماز دیتی ہے, کیونکہ جب تنہا رہو گے تو رب یاد رہے گا. اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ مظفر شاہ سے ملنے کے لیے جناب کوئی آیا تو ایسے پٹک کر کے پہنچ گیا, اس سے نمبر لے لیا, اس سے نمبر لے لیا, ایڈریس پہنچ گیا. ایک بندہ میرے گھر پر آیا, بہت دور سے آیا, دروازہ اس نے کھٹ کر, مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے اس سے پوچھا تم پہنچ کیسے گئے, کہ فلاں نے ایڈریس دیا. تو مجھے بڑی شرم آئی, کہنے لگا آپ نے سر کیوں جھکایا. میں نے کہا تو نے میرا پتا ڈھونڈ لیا, مجھے اپنا پتا کیوں نہیں ملتا. ہمیں غور کرنا ہے اس بات پر کہ اگلا تو ہمیں پہچان لیتا پہنچ رہا ہے, لیکن ہم اپنے آپ تک نہیں پہنچ پاتے. ہم کون ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں تو ہمارے نام اور ہماری طبیعت میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ ذکر سے غفلت کی وجہ سے, وہ یاد الہی سے ہٹنے کی وجہ سے, وہ توحید کے تقاضے سے اپنے آپ کو دور کرنے کی وجہ سے. انشاءاللہ العزیز اس توحید کی بات انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم اس کا باب دوم عرض کریں گے مثالوں کے ساتھ. آج ہم نے روح اور جسم پر ہی گفتگو کی ہے, کیونکہ سبق پھر آگے بھاری ہوگا اور یہ قیمتی سبق تھا. بلکہ میں نے تو ابھی ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا آپ کے سامنے, چند سطروں پر تقریر ہوئی ہے. ابھی تو میں کئی سطریں ترتیب کر کے لایا ہوں, لیکن یہ جو جملہ بات ہوئی نا یہ فاؤنڈیشن اور یہ بنیاد ہے. کل یہ سبق یاد رکھ کر آئیے, عمارت اسی پر کھڑی ہوگی. اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کا آنا قبول فرمائے, وقت کی پابندی فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا اٹھنا اور اس حقیر کا عرض کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا, تشریف رکھیں, جس کو کام ہے وہ جائے, بس تشریف رکھیں 5-10 منٹ کے. اللہ رب العالمین آپ کو جو بیمار ہونے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, علم دین کے شوق میں آپ آئے ہیں, اللہ رب العالمین آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور سعادتیں اور کرامتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے. جو حضرات آئے ہیں اور عمر کے اس وقت میں ہے کہ جناب ان کا زیادہ دیر بیٹھنا گویا کہ بظاہر ممکن نہیں, لیکن پھر بھی وہ شوق میں آئے, تو جتنے مخلصین آئے اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو جس کی شکر کے لیے دل آگے بڑھتا ہے اور جس کی یاد میں دل آگے بڑھتا ہے, میں سازش سے کہوں گا کہ وہ کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا پھر پڑھیے اللہ کی ضرب کے ساتھ, لیکن سر جھکا کر سنیے.
اللہ 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 پاک رتب فکر سے اس بے نیاز کا,
اپنے آپ کو بالکل چھوڑیں, اپنے آپ کو بالکل ہلکا کریں, آپ ہلکا کریں, آپ کوئی بھی نہیں, آپ کا نام بھی کوئی نہیں, آپ کون ہیں, کیا برادری, کیا نام ہونا, سب چھوڑیں, آپ کیا مال, کیا غریبی, سب چھوڑیں, اپنے آپ کو بالکل ایسا چھوڑ دیں جس طرح تنکا سمندر کے اندر تنہا ہوتا ہے, اس کو لہر اٹھا کے کہاں لے جاتی ہے. یاد الہی کے سمندر میں خود کو پھینک دیں. اور یہ کلمہ سنیے کہ مولانا حسن رضا بریلوی نے کیا بات کی ہے. اب یہ لہریں یاد الہی کی جاؤں اٹھا کر آپ کو لے جائے, ایک قطرہ بھی اگر آنکھ میں چمک گیا نا تو مغفرت ہو جائے گی. پڑھیے ذرا.
ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا, پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا, کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا, کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا. اللہ اللہ شاہ, اللہ دیتا ہو واسطہ تجھ شاہ جاد کا,
بندے پہ تیرے
علاج میری پھر تو آج کا, اللہ کر علاج میری پھر تو آج کا. اللہ 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 اس بے نیاز کا, جلوہ بھی بے نیاز اس بے نیاز کا, ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا, کچھ دخل عقل کا ہے نہ تام امتیاز کا. دخل عقل کا ہے کامل دیا کا بچ بچ لکھ دل کا ہے نہ کامل